मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
हर आदमी की ख्वाहिश है ज्यादा से ज्यादा दौलत इकट्ठी कर ले। ये उर्दू का लफ्ज इकट्ठी है, इकट्ठी नहीं है। लोग इसको पढ़ते हैं इकट्ठी, तो इकट्ठी नहीं है, इकट्ठी। ठे जहां आएगा ना वहीं लगाना चाहिए। ये तीसरी चीज जिसके पीछे सारी दुनिया भागती है वो क्या है? दौलत, पैसा, ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए। वल खैलिल मुसव्वमा, चौथी चीज जिसके पीछे इंसान भागता है वो बेहतरीन सवारी। मुख्तलिफ तरीके हैं ना लोगों के सफर करने के, कुछ चिंची में जा रहे हैं, कुछ पैदल जा रहे हैं, कुछ रक्षों में जा रहे हैं, कुछ W11, कुछ 4K, 4J, फिर जरा पैसा आता है ग्रीन बस, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी गाड़ी, फिर छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, फिर लैंड क्रूजर, BM में बैठ के जा रहे हैं जी। तो इन चीजों पे इंसान फखर करता है, इंसान चाहता है कि मेरी सवारी अच्छी से अच्छी हो। भाई आवाज गूंज क्यों रही है इतनी? इसको जरा कंट्रोल करो ना भाई। तो हर शख्स की ख्वाहिश है, हम सारे दिन इसी यही चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं ना। वल अनआमी वल हर्स, चौथी चीज जिसके पीछे इंसान भागता है। अब सही हो गया ना, थोड़ी आवाज बढ़ा दें बस। चौथी चीज जिसके पीछे इंसान बेतहाशा पागल होता है वो है सोर्स ऑफ इनकम, कमाने के जराए। हर आदमी चाहता है मेरे जो कमाने का जरिया है वो बेहतर से बेहतर हो। नोट छापने की मशीन बन जाऊं मैं किसी तरीके से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? नोट छापने की मशीन बन जाऊं। अल्लाह ने इन तमाम चीजों के बारे में, क्योंकि अल्लाह तो वो बात करेगा ना जो हमारे लिए बेहतर होगी, अल्लाह ने ये जो तमाम चीजें हैं जिनकी हमारी नजर में बहुत ज्यादा कीमत है, इसके लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं, हलाल हराम की परवाह नहीं कर रहे, इन सब चीजों के बारे में दो लफ्ज बताए, जालिका मताउल हयाती दुनिया, ये दो टके की चंद चीजें हैं जो दुनिया में तुम्हें दे दी जाती हैं। इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतनी अय्याशी, इन सबको अल्लाह क्या कह रहे हैं? इनकी हैसियत अल्लाह की नजर में क्या है? दो टके समझते हैं भाई? नहीं समझते क्या? इन्हें दो टके का कहते हैं, दो टके का आदमी नहीं। एक आदमी को किसी ने दो टके का आदमी, उसने कहा यार चार कर दो टके, दो कम हो गए थोड़े से, इतने भी कम नहीं करो यार। तो अल्लाह की नजर में इनकी हैसियत दो टके की भी नहीं। भाई क्यों नहीं है यार? गाड़ी का अपना नशा है भाई, पैसे का अपना नशा है, गरीब आदमी की तो कोई इज्जत ही नहीं है सोसाइटी में, मुआशरे में। कोई रिश्ता लेने के लिए आए, आप कहें करता क्या है, वो कहे यार मैं तो चौकीदार हूं गली का, तो मालदार आदमी फौरन भगाएगा उसको, भाई तू कहीं और जा, तू आया क्यों यहां पे? वही थोड़ी देर में कपड़े बदल के, भेस बदल के आए, करता क्या है? क्या भाई मैं बहरिया टाउन में प्रॉपर्टी का, मेरा करोड़ों रुपए का बिजनेस है। फौरन उसको बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, ऐसा ही है ना कि भाई जा कहां रहे हो, बैठो तो सही। पैसा जैसे ही आता है इज्जत बढ़ जाती है। एक हकीम साहब थे, वो जब गुजरा करते लोग उनसे कहते हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम, हकीम साहब जवाब देने के बजाय कहते पहुंचा दूंगा। फिर कोई गुजरता हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम, ठीक है पहुंचा दूंगा। लोगों ने कहा हम आपको सलाम कर रहे हैं, आप कहते हो पहुंचा दूंगा, ये क्या मजाक है? हकीम साहब ने कहा पहले मैं जब मैं गरीब था कोई सलाम नहीं करता था मुझे, अब जब पैसा आया है तो हर आदमी सलाम कर रहा है, तो असल में ये मुझे नहीं मेरी तिजोरी को सलाम है। जितने लोगों ने सलाम किया होता है मैं रात को अपने खजाने के पास जाके बोलता हूं तेरे को वसीम ने भी सलाम किया, गफ्फार ने भी सलाम किया, सत्तार ने भी सलाम किया, सुबुक्तगीन ने भी तुझे सलाम भेजा है। बात तो सही है, پیسہ نہیں ہوتا کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ادھر دولت آئی پیسہ آیا لفٹ ہی لفٹ، لوگ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، آپ آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہو. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں کی حیثیت میری نظر میں دو ٹکے کی بھی نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں ہے؟ اللہ غلط بات کر سکتا ہے کیا؟ پوچھتے ہیں نا، اللہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ دیکھو ہمارے ابا اگر ایسی باتیں کریں کہ بیٹا یہ دولت وولت کچھ بھی نہیں، اب ہم ابا سے کیا کہیں گے؟ ابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ آپ کے ماموں اس طرح کی باتیں کریں، بولے بھائی بیٹا یہ دولت مولت کچھ نہیں ہوتا، یہ پیسہ ویسا یہ سب دو ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، آپ بولو گے ماموں خیریت تو ہے آج، زیادہ تو نہیں کچھ سٹا وٹا لگا لیا، کیا کر لیا، کہاں بیٹھ رہے ہو آج کل، کیا خیال ہے بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے، جو بات آپ کے ابا کریں آپ ان کو بے وقوف کہو گے، آپ کے ماموں کریں آپ ان کو بے وقوف کہو گے، وہ بات اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ کو تو کوئی غلط کہہ سکتا ہے؟ اور اللہ تورات میں بھی کہہ رہا ہے، انجیل میں بھی کہہ رہا ہے، قرآن میں بھی کہہ رہا ہے، تمام آسمانی کتابوں میں کہہ رہا ہے، تو کوئی تو وجہ ہوگی نا. وجہ قرآن میں اللہ نے خود بیان کی ہے، قل افأنبئکم بخیر من ذالکم، اللہ فرماتے ہیں تم اس دنیا کو دیکھ رہے ہو، اس کا آخرت سے مقابلہ نہیں کر رہے، تم اس کا آخرت سے مقابلہ نہیں کر رہے، کمپیئر نہیں کر رہے اس کو، تم اس دنیا کو دنیا کی حیثیت سے دیکھ رہے ہو. دیکھو جب بھی ہم کسی کو کہتے ہیں یہ غریب آدمی، مطلب فلاں کی نسبت غریب، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ کچھ لوگوں کی نسبت امیر ہو. رکشے والے کو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں غریب آدمی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لینڈ کروزر والے کو کہتے ہیں امیر آدمی، لیکن آپ زرداری سے پوچھو تو زرداری کہے گا لینڈ کروزر والے کی دو ٹکے کی اوقات نہیں ہے میری نظر میں، کیا خیال ہے؟ اس کو امیر کہے گا وہ؟ لگے یہ کیا لینڈ کروزر کی باتیں کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، یہ تو ہماری گدھا گاڑی ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ اور کروڑ پتی لوگ ہوں گے وہ کیا کہیں گے، یہ تو غریبوں کی ہے لینڈ کروزر، ریوو شیوو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں دو ٹکے کے لوگ، ایسا ہی ہے نا. اور رکشے والے کو لوگ غریب سمجھتے ہیں، حالانکہ رکشے والے نے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے ماشاءاللہ، لکھا ہوا ہوتا ہے تاکہ رکشے کو نظر نہ لگے، کیا خیال ہے؟ حلیم کی دیگوں پہ لکھا ہوتا ہے، حلیم کے ریڑی لگایا ہوتا ہے نا، اس جوتا لٹکایا ہوا ہوتا ہے اس نے حلیم کی دیگ پہ، جو ریڑی میں حلیم بیچ رہا ہوتا ہے اس نے چپل لٹکائی بھی ہوتی ہے تاکہ میرے بزنس کو نظر نہ لگے. اب آپ بتاؤ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ تو حلیم کی دیگ کی ریڑی دیکھ کر ہنستے ہوں گے نا، ابے تیرا ان کی نظر میں دو ٹکے کا بزنس نہیں ہے تیرا، اور تو جوتے لٹکا رہے کہ نظر نہ لگے. رکشے والے نے چپل لٹکائے ہوتے کہ نہیں لٹکائے ہوتے کہ نظر نہ لگے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی ٹرک کو نظر لگی تھی تو رکشہ بنا تھا، اب اس کو کیا نظر لگے گی بےچارے کو؟ لیکن رکشہ والا چپل کیوں لٹکا رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو مالدار سمجھ رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے، سمجھنا چاہیے. کیوں؟ اسے پتا ہے بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس رکشہ بھی نہیں ہے، وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں سیٹھوں کے پاس، خدا کے لیے زکات کے پیسوں سے ایک رکشہ خرید کے دے دو، ہم تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے. تو یہ دنیا چلتی ہے کمپٹیشن پہ، تقابل پہ، امیر اپنے سے بڑے امیر کی نسبت غریب، اور غریب اپنے نیچے والوں کی نسبت امیر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں فلاں کی عمر بڑی لمبی، فلاں کی عمر کیا ہے؟ بڑی لمبی. کیا مطلب؟ 80 سال 90 سال تک زندہ رہا. ہم اپنے لوگوں سے اس کا تقابل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں 60 سے 70 میں لوگ دنیا سے چلے جاتے. حدیث میں آتا ہے اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان. اکثر لوگ قبرستان میں جاؤ تو 60 سے اوپر 70 سے نیچے، زیادہ تر لوگ ایسے ہی ملیں گے آپ کو. تو جو 80-90 تک پہنچ گیا لمبی عمر ہے بھائی. لیکن اگر نوح علیہ السلام کا دور ہوتا، ہم ان سے کہتے نوح علیہ السلام 1000 سال تک زندہ رہے، ہم ان سے کہتے حضرت میرے نانا
90 سال میں فوت ہوئے ہیں، اتنی لمبی عمر تھی.
تو نوح علیہ السلام کے دور کا آدمی کہتا، جو ان کے دور میں پیدا ہوا، وہ کہتا بھائی تو کیا لطیفہ سنا رہا ہے، یہ عمر تو ہمارے یہاں دودھ چھڑانے کی ہے، کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہی کہتے ہیں نا، اس عمر میں تو 90 سال میں تو ہم بچوں کے دودھ چھڑاتے ہیں، چلنا سکھاتے ہیں بچے کو، 250 سال میں جا کے کہیں وہ شادی وادی کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کی. ہم 300 سال 400 سال، یہ تو ان کی نسبت یہ 90 سال کی عمر کیا ہے؟ زیادہ ہے کم ہے؟ بہت تھوڑی. اس کی کوئی اوقات 2% کی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کیا کہیں گے، یار تم لوگ 90 سال میں تمہاری عمریں 2% کی حیثیت نہیں ہے ان کی، یہی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے نا، یہ کس پہ چل رہا ہے؟ تقابل پہ. ایک کے مقابلے میں دوسرے کو ہم وضاحت کرتے ہیں، اور ایک کے مقابلے میں دوسرے کو ہم اچھا، اور اس سے اچھے کے مقابلے میں اس کو ہم برا. تو یہ سارا کمپٹیشن پہ چل رہا ہے سارا سیٹ اپ. تبھی میں کہتا ہوں نا، سیاست دانوں میں بھائی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کس کو ووٹ دے، سارے چور ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی ہو سکتا ہے کوئی کم درجے کا چور ہو؟ اگر بالفرض اگر سارے چور ہیں تو اس کو دے دو جو نسبتاً کم چور ہو، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا. آپ ووٹ نہیں دو گے تو پھر بھی تو کوئی آئے گا نا، تو جو آپ کو کم چور لگے اس کو دے دو ووٹ آپ. تو اللہ میاں نے اس دنیا کو کیا کہا؟ اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت 2% کی نہیں. اس کی وجہ اللہ نے بیان کی، 2 وجوہات. سمجھتے ہو؟ آج سارے فسادات کی جڑ دنیا کی محبت ہے. قتل بھی دنیا کے لیے ہوتے ہیں. ماں باپ کی نافرمانی کس لیے ہوتی ہے؟ دنیا کے لیے. لڑکیوں سے دوستیاں، زناکاریاں، خواہشات کے لیے، دنیا کے لیے. حرام کماتا ہے کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. ڈپریشن میں جاتا ہے اگر پیسہ نہیں کما رہا، کیوں جا رہا ہے؟ دنیا کی محبت ہے. کہتے ہیں حب دنیا رأس کل خطیئہ، ہر برائی کی جڑ جو ہے نا، اس میں دنیا کی محبت. اگر آپ کی نظر میں دنیا کی حیثیت 2% کی نہ رہے تو کیا آپ جرم ہوں گے دنیا میں؟ بولو نا کیا ہو گیا. ایک بندے کو ایک شخص آ کے کہتا ہے تجھے 1 کروڑ روپے دوں گا، تو فلاں کو مار دے جا کے. وہ کہے گا اس 1 کروڑ کی ویلیو میری نظر میں 2% کی نہیں ہے، میں کیوں ماروں جا کے. اور اگر دنیا سے محبت ہوگی تو کہے گا یار 1 کروڑ کے تو 50 بھی دے گا تو میں 6 بندے مار دوں گا. 50 لاکھ ہے بھائی، 6 پتہ نہیں کتنے رکشے آ جائیں گے اس میں. کیا خیال ہے؟ ہر برائی کی جڑ کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے. باپ کے سامنے انسان اونچی آواز سے بات کرتا ہے، بتاؤ جائز ہے حرام ہے؟ باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. کیوں کرتا ہے؟ دنیا کی محبت. کیوں؟ انسان کو جب غصہ آتا ہے وہ سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے غصے کو جاری کر دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں اس سے سکون میں آ جاؤں گا. یہ نہیں دیکھتا سامنے والا بڑا ہے چھوٹا ہے، کیا ہے؟ سکون. تو یہ سکون کی لالچ، یہ بھی تو دنیا ہے نا، یہ کیا ہے؟ خواہش پوری کر رہا ہے نا. اللہ کے لیے اگر اللہ کی اہمیت دل میں ہوگی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ والکاظمین الغیظ، کہ ہمارے نیک بندے جن کی نظر میں دنیا کی ویلیو 2% کی نہیں ہے، انہیں جب غصہ آتا ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں غصہ جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ غصہ جاری کرنے کا موقع ہے یا نہیں ہے. تو جب باپ آئے سامنے، ماں آئے، تو انہیں پتا ہے یہاں غصہ جاری نہیں کرنا. تو اب ان کا دل تو چاہ رہا تھا غصہ جاری کریں، دل تو چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن انہیں پتا ہے اگر غصہ جاری کر دیا ہم نے تو وہ دنیا جو 2% کی ہے اس کا سکون تھوڑی دیر کے لیے ہمیں مل جائے گا، لیکن وہ نعمتیں جن کی حیثیت بہت زیادہ ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے. مثالیں میں بعد میں دیتا ہوں، پہلے میں اس بات کو مکمل کر لوں. تو سوال یہ ہے کہ بھائی یہ 2% کی کیسے ہوگی؟ اتنی اہم چیز ہے، اتنے کروڑوں اربوں روپے ہیں یار. یہاں پہ بحریہ ٹاؤن بھی ہے یہاں پہ، اور اللہ بھلا کرے آپ کا ڈرامے، فلمیں، اور ارتغل، حلیمہ، اور پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے. اور جناب اتنی زبردست مارکیٹیں، کبھی جاؤ آپ گلستان جوہر میں، ذرا باہر نکلو، ایک مارکیٹوں کا ایک، بازاروں میں جاؤ، رونقیں ہیں یا نہیں ہے؟
پھر ڈیفنس میں جاؤ تو اور رونقیں رونقیں. تو غریب آدمی کہتا ہے یار میں کیا گندے نالے پہ پڑا ہوا ہوں, یہاں پہ میرا گھر ہے, کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, کاش میری قسمت میں ہوتا, میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. پرانے زمانے کی لینڈ کروزر کھوتا ہی تھا نا, گدے کو کہتے ہیں کھوتا. اب کھوتے کی جگہ آپ لینڈ کروزر لے آؤ, بڑی گاڑیاں لے آؤ. لوگ کہتے ہیں یار میرے پاس بھی پیسہ ہوتا میں کرولا خریدتا, کبھی میں سوار ہوتا کبھی تو سوار ہوتا. تو بھائی اب دو ٹکے کے کیوں ہیں, سوال پیدا ہوتا ہے. دو وجہ سے اللہ میاں نے اس دنیا میں دو چیزیں بیان کی ہیں کہ جو ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں دو عیبوں کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ اس دنیا کی چمک دھمک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ دو عیب کیا ہیں؟ نمبر ایک, آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نمبر دو, جتنی بھی بڑی ہو ختم ہونے والی ہے, فنا ہونے والی ہے. عقل مند انسان فنا ہونے والی چیزوں سے دل نہیں لگاتا. کوئی بہت خوبصورت لڑکی کا رشتہ آیا آپ کے لیے, آپ پاگل ہو گئے, دیوانے ہو گئے, وہی فوراً شادی ہو جائے, پتا چلا جی آپ کے لیے رشتہ تو قبول ہے لیکن 15-20 دن کے بعد یہ بھاگ جائے گی. آپ پہلے تو بڑی تعریفیں کر رہے تھے, یار دوستوں کو بڑا اچھا رشتہ آیا, بڑی خاندانی لڑکی ملی ہے, وہی زبردست یار معشوقہ ہے اور یہ لمبے لمبے بال اور یہ بڑی. وہ ایک آدمی کی بیوی گم گئی, دو آدمیوں کی بیویاں گم گئیں, تو ایک دوسرے کے پاس گیا, کہتا یار میری بیوی گم گئی ہے, اس نے کہا میری بھی گم گئی ہے, چل دونوں مل کے تلاش کرتے ہیں ہم دونوں بیویوں کو نا. تو اس نے پوچھا بچا تیری بیوی کیسی ہے, کہیں مجھے نظر آئے تو میں اس کو بتا دوں گا بھائی تیری وہاں کھڑی ہوئی ہے تو. تو ذرا اس کی علامتیں بتا. اس نے کہا لمبے لمبے بال, لمبی لمبی پلکیں, خوبصورت آنکھیں, گورا رنگ, لمبا قد, ایسا نقشہ کھینچا. پھر کہتا تو اپنی بتا تیری کیسی ہے, اس نے کہا چھوڑ تیری تلاش کرتے ہیں بس. اس نے کہا ہماری والی چھوڑ, دونوں مل کے تیری تلاش. تو بڑا کوئی ٹائٹ سا آ گیا رشتہ, پتا چلا کہ جی تھوڑے دنوں میں اس کی عادت ہے, یہ 10-15 دن رہتی ہے, اس کے بعد مارکیٹ سے عزت کا جنازہ الگ نکلتا ہے آپ کا. لوگ پوچھیں گے کہاں گئی بھائی تیری, کہہ رہے پتہ نہیں کہاں ہے یار. کوئی عزت رہے گی ہے بھائی؟ بچہ گھر سے بھاگ جائے خدا نہ خواستہ, پھر بھی تھوڑا سا منہ دکھانے کے قابل انسان رہتا ہے. بیوی بھاگ گئی کیا منہ دکھائے گا. تو یہ جو دنیا ہے نا, دنیا یہ بڑی حسین ہے, بڑا جمال ہے اس میں, لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے. وہ فالٹ کیا ہے؟ یہ ہے بے وفا. یہ کیا ہے؟ جب آدمی عروج کی بلندیوں پہ پہنچتا ہے یہ ایسا رخ پھیرتی ہے نا, پیٹ پھیرتی ہے, ایسی بے وفا ہے. اصل میں ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو دنیا ملی, ان کو نہیں دیکھتے کہ جب ملنے کے بعد دنیا نے ان کو چھوڑا. یہ دنیا ایسی بیوی ہے جو خود طلاق دیتی ہے, حالانکہ طلاق تو آدمی بھی عورت کو دیتا ہے نا, لیکن یہ دنیا ایسی محبوبہ ہے جس کو اللہ نے طلاق کا اختیار دیا ہوا ہے. یہ جب چاہے گی آپ کی چاہت کے بغیر آپ کو 3 طلاقیں دے کے چلی جائے گی. تو ہم دیکھتے نہیں ہیں, مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے. ہم جاتے ہیں مارکیٹوں میں, بڑی بڑی مارکیٹوں میں, اور دنیا کی زیب و زینت ہمیں نظر آتی ہے. یار یہ دیکھو یار, کیا کاش میری بھی ایک شاپ ہوتی یہاں پہ, کاش میری جیب میں بھی پیسے ہوتے میں شاپنگ کرتا. تو بھائی آپ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان بھی چلے جاؤ. یہ جتنے اندر لیٹے ہوئے ہیں نا, یہ سارے پہلے کیا تھے؟ باہر تھے. یہ سارے تھوڑے دن پہلے کیا تھے؟ یہ ہمیشہ سے تھوڑی لیٹے ہوئے اندر, پہلے یہ باہر گھوم رہے تھے, انجوائے کر رہے تھے لائف کو. ان کے بڑے بڑے پلاٹ تھے, پراپرٹیاں تھیں, کوئی بحریہ ٹاؤن کا مالک, کوئی جناب گلستان جوہر کے پروجیکٹ اس نے شروع کیے, کوئی سیاسی سطح پہ بہت بڑا, کس کی پاس اتنی لینڈ کروزر کہ گننا مشکل. تھوڑے دن لگتے ہیں, 40-50-60 سال, اس کے بعد موت کا فرشتہ آتا ہے, بولتا ہے چل بھائی پتلی گلی سے نکل گیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی کچھ دن پہلے میری ملاقات تھی کراچی کے ایک بلڈر سے, کچھ دن تو نہیں 1.5-2 سال ہو گئے, بہت بڑا بلڈر, اتنا بڑا بلڈر کیا بتاؤں میں آپ. करोड़पति, अरबपति, करोड़पति का लफ्ज भी हल्का है उसके, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के बेचता था वो। उसका प्रोटोकॉल ऐसा कि जनाब आगे पीछे 8-10 गाड़ियां हर वक्त उसके साथ चलेंगी। तो हमारे एक रिलेटिव है, उन्होंने मुझसे कहा कि वो आपकी उनसे मुलाकात करवानी है, मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, मिलवा देना, कोई काम था उनको, कोई पूछना होगा मसला वसला वल्लाह आलम। मेरी कहीं मुलाकात की अभी बात चल ही रही थी कि इत्तला आई कि जी उनका इंतकाल हो गया। क्या हो गया जी? इंतकाल हो गया, हार्ट अटैक हुआ था। मैंने कहा हार्ट अटैक क्यों हो गया भाई? कह रहे हैं यार टेंशन इतनी बेचारे को, स्ट्रेस इतनी कि इतना प्रॉपर्टी, इतना माल, उसी की वही गम ले डूबा। क्योंकि जब इतना पैसा आता है तो टेंशन उसके साथ आती है, उसको बचाने की फिक्र, दुश्मनियां बढ़ जाती हैं। हालांकि जो मालदार लोग हैं ना, ये अपनी सेहत का ऐसा ख्याल करते हैं कि मैं और आप सोच भी नहीं सकते। आप में तो बहुत से गुटके पे सेट हो गए हैं, सेहत का क्या ख्याल करेंगे? ये ऐसा ख्याल करते हैं कि मैं और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम तो खूब मशवरे दे रहे होते हैं सेहत के, खाते हम भी पराठे ही हैं। तो इतने वाकयात हैं जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने। जो दुनिया की जेबो जीनत और चमक धमक और इसकी जाहिरी खुशबू है ना, ये इंसान को अंधा कर देती है। सहाबा किराम जो थे ना, उन्हें ये बात समझ में आ गई थी, उन्हें ये बात समझ में आ गई। एक सहाबी मैदान जंग में खड़े हैं, गजवा उहद का मैदान लगा हुआ है, नबी के पास आए, या रसूल अल्लाह अगर मैं अल्लाह की राह में लड़के शहीद हो जाऊं तो कहां जाऊंगा? आपने फरमाया जन्नत में। अब वो खा रहे थे खजूर, मजे की थी, भूख लग रही थी उनको, खजूर खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अपने आप से खिताब किया कि खजूर खत्म होने का जमाना तो बहुत तवील है, बड़ा लंबा जमाना है, वो जन्नत मेरे सामने खड़ी हुई है। वो खजूर का थैला फेंक दिया उन्होंने और गए और लड़के अल्लाह की राह में शहीद हो गए। तो उनका ईमान ऐसे था जैसे अपनी आंखों से जन्नत को देख रहे हों। तो अल्लाह मियां ने इसकी जो हैसियत बताई ना, दो टके की नहीं है। एक तो इसलिए कि ये फना होने वाली है, ये हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी। हम देख रहे होते हैं मालदारों को, भाई थोड़ा सा माजी में जाके देखो यार, कब्रिस्तान में वहां भी इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अगर मेरे बस में होता ना कब्रों को, मुर्दों को जिंदा करके हम इंटरव्यू लेते, तो मैं अपने चैनल पर सबसे पहले कब्रिस्तान का व्लॉग बनाता। हाँ भाई गफ्फार भाई, बताइए कैसा लग रहा है आपको, आज आप लेटे हुए हैं, जरा बताइए यार, कब्र खोल के एक ही करवट पे लेटे हुए, 100 साल पहले दफन हुए थे, करवट तो बदल लेते कम से कम आप। ऐसा ही होता है ना, जो सीधा लेटा है वो सीधा ही लेटा है, जो यूं लेटा हुआ है इसी करवट पे लेटा हुआ है, जो जिस करवट पे लेटता है ना, कयामत तक वो करवट तब्दील नहीं होती। तो जरा कब्रिस्तानों में जाके इंटरव्यू लिया करें, भाई ये वसीम भाई हैं, ये कोई वसीम भाई बैठे हो तो माजरत के साथ भाई, ये गफ्फार भाई हैं, ये सत्तार भाई हैं, ये सुबुक्तगीन हैं, ये यूसुफ भाई हैं, ये जमील भाई हैं, और ये मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं उसमें। तो उनसे जरा पूछें यार, ये क्या हिसाब किताब चल रहा है भाई, कैसी गुजरी तुम्हारी? वो क्या कहेंगे? कुरान ने बयान किया, कुरान कहेगा लबिसना यौमन औ बाद यौमिन फसअलिल आदीन। अल्लाह कहते हैं इन मुर्दों को जिंदा करके तुम पूछो ना कितने दिन दुनिया में रहे। वो कहेंगे खुदा की कसम एक दिन भी हमें पूरा दुनिया में रहना नसीब नहीं हुआ, ऐसे टाइम गुजरा जैसे 24 घंटे या उससे भी कम हमने दुनिया में गुजारे हों। हमें तो टाइम ही नहीं मिला दुनिया में जिंदा रहने का। अभी तो हमने सोचा था ये करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे, बहरिया टाउन में 10 प्लॉट होंगे, फिर उसकी कीमतें ऊपर जाने का इंतजार करेंगे। वो कीमतें जाने ही वाली थी कि हम इंतकाल हो गया हमारा। अच्छा भाई वो तो उसके तो इतने प्लॉट थे, वो तो कीमतें ऊपर चली गई। कहेगा ऊपर तो चली गई थी, जब मैंने प्लॉट बेचे मैंने कहा पैसा आया, तो अब जब इंजॉय करने का टाइम आया तो पता चला किडनी में कैंसर है। डॉक्टर ने कहा आपका इन्ना लिल्लाह होने में थोड़े दिन बाकी रह गए। ये इंटरव्यू में ना जब मुर्दे उखड़ेंगे ना तो ये रिपोर्ट आएगी। आप जनाब आप फरमाइए, वसीम भाई आप कैसे? माशाल्लाह आप थोड़े चेहरे से फ्रेश फ्रेश लग रहे हैं, लग रहा है ताजा ताजा आए हैं यहां पे आप। आप इरशाद फरमाइए ये दुनिया कैसी है? कहेगा यार मैं तो सिविल इंजीनियर बन रहा था, ये सोच के बना था कि मैं बिल्डिंगें बनाऊंगा, وہ شیخ چلی کا لطیفہ سنا دو آپ کو، بہت دفعہ لوگ سن چکے ہیں لیکن ایک اور دفعہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انسان کی نا حالت یہی ہے، میری اور آپ سب کی حالت یہی ہے. شیخ چلی جو تھا نا، اس کے سیٹھ نے اس کو ملازم رکھا ہوا تھا، اس سے کام لیتا تھا. تو ایک دن اس کو کہا کہ یہ انڈوں کی ٹوکری ہے تیرے سر پہ، یہ سر پہ رکھ اور اس کو فلاں میرے گھر میں پہنچا دے. دیسی انڈے ہوتے تھے پہلے، یہ فارمی انڈے لوگ جانتے بھی نہیں تھے. اب شیخ چلی جو ہے نا، یہ ہم میں سے ہر شخص کی حالت ہے. یہ شیخ چلی نے انڈوں کا ٹوکرا سر پہ رکھا اور سوچنا شروع کیا. مائنڈ موٹیویشنل اسپیکر کی تقریریں سنی تھی اس نے کہ دماغ لڑاؤ دماغ، سکسیز کامیابی قدم چومے گی تمہاری اگر پلاننگ کرو گے. اس نے پلاننگ کرنا شروع کی، یار یہ جو دیسی انڈے ہیں تقریباً 100 کے قریب تو انڈے ہوں گے، اگر میں یہ انڈے لے کے بھاگ جاؤں اور انڈوں سے میں چوزے نکالوں تو 50 مرغے 50 مرغیاں، ٹھیک ہے نا. تھوڑے دن صبر کروں گا، ان کے بڑے ہونے کا انتظار کروں گا، پھر ان 50 مرغیوں میں سے ہر مرغی کیا دے گی؟ انڈے دے گی. ان میں سے پھر نکلیں گے چوزے، ٹھیک ہے نا. یہی آپ بحریہ ٹاؤن پہ لگا لو، وہ جو بلڈر ہے نا وہ یہی کیلکولیشن کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. تو یہ جب انڈوں سے چوزے، پھر چوزوں سے انڈے، پھر انڈوں سے چوزے، یہ پروسیس ہوتے ہوتے 2-3 سال میں مرغیاں ہی مرغیاں اور مرغے ہی مرغے. پھر میں بیچنا شروع کروں گا، ہاں بھائی بتا دیسی مرغا اتنے کا ریٹ ہے، لے گا کہ نہیں لے گا. دیسی مرغے الگ بکیں گے اور مرغیوں کی سپیڈ اسی حساب سے انڈوں کی سپیڈ بڑھتی چلی آ رہی ہے، مرغیاں تھوڑی رکیں گی. تو ہوتے 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 ایک دن پیسہ آنا شروع. پھر جب پیسہ آئے گا، ابھی سے پلاننگ کر لو، پیسہ آنے کے بعد کرنا کیا ہے بھائی. آج یہ نوجوان نا اسی طرح منصوبے بنا رہا ہوتا ہے. پھر جب پیسہ آئے گا تو پھر میں ایسا کروں گا کہ بہترین سا گھر بناؤں گا میں، اور وہ انڈوں کا پروسیس اسی طریقے سے چل رہا ہے، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر میں بڑی جگہ لے لوں گا، پھر میں بہترین خاندان میں شادی کروں گا، پھر میرے ہوں گے بچے، پھر بچے بڑے ہوں گے، پھر مجھ سے کہیں گے ابو پیسے، میں کہوں گا چلو یہاں سے. ہر وقت پیسے پیسے، جیسے ہو نا آدمی ذرا اولاد کے سامنے تھوڑا سا شو مارتا ہے نا، چلو یہاں سے. جب یوں کیا نا تو وہ ٹوکرا سارا نیچے گر گیا. تو سیٹھ نے بولا، کمبخت اگر تیرا کسی کھڈے میں پاؤں آتا یا کسی چیز سے تو ٹکراتا پھر یہ انڈے گرتے تو میں کہتا چلو یار غلطی ہو گئی، تو نے تو یوں کر کے خود گرایا یہ، پیسے نکال اس کے. تو وہ سیٹھ سے کہتا ہے، کمبخت تو انڈوں کو روئے رہے، میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا ہے، میرا پورا بزنس کروڑوں اربوں کا، بیوی بچے سارے برباد ہو گئے اور تو اپنے 100 انڈے کو رو رہا ہے بیٹھ کے. تو دیکھو جب موت کا وقت آئے گا نا تو فرشتہ کہے گا نا، والنازعات غرقا والناشطات نشتا، جب روح نکالے گا اور کہے گا چل بھائی، اور قرآن نے جو الفاظ بیان کیے ہیں، الی ربک یومئذ المساق، آج اب تو کس کے پاس جائے گا؟ اپنے رب کے پاس. اب تو نے جا کے حساب و کتاب دینا ہے. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، تو نے نہ نماز پڑھی، نہ اللہ اس کے رسول کی تصدیق کی، نہ زکات دی، برائیوں میں اپنی زندگی تو نے گزاری. آپ کہو گے تمہیں ان کی پرواہ ہے کہ میں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی؟ میرا تو پورا پروجیکٹ کیا ہو گیا؟ تباہ و برباد ہو گیا. ابھی تو میں بلڈنگ تیار ہونے والی تھی، ابھی تو میری بچیوں کی شادی ہونے والی تھی، ابھی تو میں نے مفتی طارق مسعود کے 4 شادیوں پہ بیان سننا شروع کیے تھے. کتنے بوڑھے مجھے ملتے ہیں کہتے ہیں کاش آپ جوانی میں مل جاتے، یار جوانی میں مل جاتے. ابھی تو میں نے سننا شروع کیے تھے، ابھی تو میں اس پہ غور کرنا شروع کیا تھا. ابھی یہ فرشتہ کیا کہے گا؟ قرآن کہتا ہے، لا یستقدمون ساعة ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، ایک سیکنڈ بھی مہلت نہیں ملے گی. اس وقت پتا چلے گا کہ اللہ میاں نے یہ جو کہا تھا نا، یہ دنیا 2 ٹکے کی نہیں ہے، یہ بالکل صحیح کہا تھا. ہم بے وقوف تھے جو اس کو ہم نے اتنا اپنا باپ بنا لیا تھا. نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے؟ اور جن بیوی بچوں سے محبت کی کرنی چاہیے، وہ میں بتاتا ہوں کون سی محبت جائز ہے کون سی حرام ہے. جن سے محبت کی، ساری زندگی اولاد کو پالا، ساری زندگی گیس بجلی کے بل دیے آپ نے اور وفا کی، اور دوست جن کے ساتھ بیٹھ کے گٹر کے ڈھکن پہ پان گٹکے کھایا کرتے تھے،
وہ سارے دوست جگری یار روئیں گے دفنانے کے دو چار دن کے بعد بھول جائیں گے. کیا خیال ہے بھائی کہ یہ گٹکوں کی عادت ہمیں کس نے ڈالی تھی؟ یہ بھی بھول جائیں گے. گٹکا کھاتے ہوئے یہ بھی یاد نہیں آئے گا کہ یہ وسیم بھائی کو یہ سال ثواب کرنا ہے اس گٹکے کا, ہم نے اس نے ہمیں اس کا عادی بنایا تھا. یہ جو میں سٹا پی رہا ہوں نا, سٹا لگا رہا ہوں, یہ ہم غفار کے ساتھ بیٹھ کے ڈھکن پہ ہم نے سٹے کی عادت پڑی تھی, وہ چلا گیا. آپ اس کو تو یاد کرو. اولاد بھول جاتی ہے. میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں, ایک آدمی مر گیا, اس کا بیٹا اتنا غمزدہ میرے پاس آیا, یار میرے ابا کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا, مر گئے. ایسا لگ رہا تھا یہ غم برداشت نہیں کر پائے گا. تین دن کے بعد میں نے دیکھا بائکوں پہ گھوم رہا ہے. تین دن لگتے ہیں غم بھلانے میں, پھر وہ ہلکا ہلکا غم رہتا ہے, وہ تو چلتا ہے, لیکن بڑا غم تین دن کے اندر ختم. اس کے بعد لوگ کہتے ہیں چلو یار دکان کھولو یار. تین دن تک دکان بند ہوتی ہے, گھر میں ٹی وی نہیں چلتا, ڈرامے بند ہو جاتے ہیں, اور تھوڑا غم غم کی باتیں ہوتی ہیں. اس کے تین دن کے بعد آہستہ آہستہ آدمی کہتا ہے وہ مرے ہیں نا, میں کیوں ماروں اپنے آپ کو غم سے؟ کیا خیال ہے؟ ہم تو کھاؤ یار, پیو یار, گھومو پھرو. بڑے سے بڑا غم. عورتیں دیکھو شوہر کے مرنے پر کتنا رو رہی ہوتی ہیں, ہائے منے کے ابا چلے گئے, ہائے اتنے اچھے تھے, کسی عورت کو کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے, جب بھی دیکھا ہمیشہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا انہوں نے. اور خواتین میت میں روتے ہوئے نا ایک دوسرے کے دوپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں, وہ پورا کہ یہ کہاں سے خریدا, یہ کپڑے کہاں سے. ایک آدمی مر گیا تو وہ خواتین آئیں جناز وہ میت میں نا, رو رہی ہیں, ہائے بہن, ہائے منے کے ابا چلے گئے, بہن یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا تم نے؟ یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں خواتین کے نا میت میں بھی, کہنے کہ اللہ اللہ بہت اچھے تھے میرے شوہر, مر گئے, بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا میں نے یہ اور یہ. پھر وہ روتے ہوئے جواب میں کہتی ہے او ہو بہت افسوس, وہاں وہاں ذرا سستا مل جاتا ہے, ویسے کبھی حیدری کے مارکیٹ بھی ہو سکے تو ٹچ کر لینا. پھر رونا دھونا. تو خواتین کا نا یہ سارا میت میں پروگرام چل رہا ہوتا ہے. تو کیسا روتی ہیں, کیسا روتی ہیں, غم ہوتا ہے ظاہر ہے, رونا بھی چاہیے. تھوڑے دنوں کے بعد ختم. تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ختم. جی منے کے ابا تھے چلے گئے, اب کیا کریں, سب نے جانا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو بتاؤ دو ٹکے کی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے حیثیت دنیا کی؟ دو ٹکے بھی تو بھی اللہ نے زیادہ کہہ دیے, حقیقت میں تو اس سے بھی کم ہے, اس سے بھی کم ہے. اللہ کی نظر میں اگر اس دنیا کی حیثیت دو ٹکے کی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ یہ دنیا سید الانبیاء اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتا. سب سے زیادہ کس کو عطا فرماتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک تو یہ فنا ہونے والی چیز ہے. کیا ہے یہ؟ لہذا اس سے دل نہ لگاؤ. یہ کافر کی عادت ہے, پیسے کو, شہرت کو, عزت کو کامیابی سمجھتا ہے. یہ کافر پہ یہ چیزیں جچتی ہیں, مسلمان پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. کبھی کسی غریب کو حقیر نہ سمجھو. او بھائی وہ ناکام نہیں ہے. اگر آپ کے پاس دولت ہے اور اللہ راضی نہیں ہے, آپ ناکام ہو. دیکھو فرعون مالدار بھی تھا, دولت بھی تھی, اور اس کے زمانے میں بہت سے غریب تھے. جب فرعون کو اللہ نے غرق کیا ہے تو فرعون کہتا ہوگا میری مملکت کا وہ چپڑاسی وہ کامیاب تھا اور میں کیا تھا؟ ناکام تھا میں. دوسری, اس دنیا میں ایک بہت بڑا عیب کیا ہے, ابھی میں اس طرف آؤں گا کہ پھر کیا کریں, دنیا چھوڑ دیں کیا مفتی صاحب؟ ہیں بھائی بچوں کو ایدی سینٹر میں جمع کرا دیں جب یہ تین دن کے بعد بھول جائیں گے ہمیں. بیوی جو ہے نا ہمیں, ہماری میت تو بھی بولٹن مارکیٹ کی باتیں کر رہی ہوگی بیٹھ کے, تو کیا کر چھوڑ دیں کیا اس کو؟ جب دو ٹکے کی دنیا کی حیثیت نہیں ہے تو کیا جو پیسے رکھے ہوئے ہیں یہ بھی کہیں کسی ٹرسٹ میں جمع کرا دیں؟ کیا کریں, کھانا پینا چھوڑ دیں؟ پھر لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ باتیں تو ایسی کر رہے ہوتے ہیں, دنیا خود گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. میں نے جب ایک دفعہ شادی کی نا, تو تیسری شادی تھی میری. اچھا میرے پہلے سے بھی ماشاءاللہ بچے تھے, تو جب میں نے تیسری کی ہے تو وہ اتفاق سے ذرا تھوڑی دھوم دھام سے ہو گئی تھی. پوری بارات آئی, بارات کا مطلب رخصتی کے لیے میں اپنے رشتے داروں کو لے گیا, تو وہ گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی. تو ایک بوڑھے میاں آئے اور کہتے یہ مولانا صاحب کے گھر کے باہر اتنی لائن کیوں لگی ہوئی ہے, کوئی بچے کا کیکا ہوا ہے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ایک اور کر لیے مولانا صاحب نے. تو وہ نا کانپ رہے تھے غصے سے, کہہ رہے ہیں ممبر پہ بولتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, حرکتیں دیکھو ان مولویوں کی, مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں دنیا کیا ہے مسافر خانہ.
اور حرکتیں دیکھو شادیاں ہی نہیں رک رہی ان کی. تو یہ آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے بھائی, تاجروں کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ کیا دکانیں بند کر کے بیٹھ جائیں, کیا بحریہ ٹاؤن میں انویسٹ نہ کریں. وہ میں آ رہا ہوں اس طرف, ابھی آ رہا ہوں انشاءاللہ, بتاؤں گا کرنا کیا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ دو ٹکے کی حیثیت یہ تو دماغ میں بٹھا لو, یہ تو جب ابھی نہیں آئے گا نا تو مرنے لگے ہوئے تو آئے گا سمجھ میں کہ یار یہ کیا کیا ہم نے, یہ کیا کیا ہے. کہتے سکندر اعظم جس نے اتنی بڑی دنیا فتح کی, سینکڑوں اس کے باندیاں اور غلام تھے, سینکڑوں ہر وقت اس کی خدمت کے لیے تیار, عیاشی کی ہے اس نے. موت اس کی راستے میں آئیے کہیں سفر میں, کہیں کسی ملک کو فتح کر کے آ رہا تھا, کیا تھا راستے میں بیمار ہوا, تو موت کا جب ٹائم ہوا نا تو اس کو بڑی حسرت ہوئی, یار یہ تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا رہا ہوں, یہ تو مجھے دفنا دیں گے اور ختم. اس وقت اس کو احساس ہوا تو کہتے ہیں کہ اس نے یہ وصیت کی, میں جب مر جاؤں نا تو کفن سے میرے ہاتھ ایسے خالی نکالنا تاکہ میرے بعد اس غلط فہمی میں لوگ نہ رہیں جس میں رہا ہوں, ایسے ہاتھ نکال دینا تاکہ جب دفن کرے نا تو پتا چلے اتنا بڑا آدمی خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے. واحد لباس ہے دنیا کا کفن جس میں جیب نہیں ہوتی, واحد لباس ہے دنیا. میں ملیشیا گیا تو وہاں میں نے چائنا والوں کا ایک قبرستان دیکھا, چائنیز چنگ چنگ چونگ کیے نا اس طرح کے جو باتیں کرتے ہیں یار, ایک لطیفہ ہے بہت لوگوں نے سن لیا ہوگا انٹرنیٹ پہ, انہیں تو بڑا غصہ آئے گا کہ بار بار مفتی صاحب ایک لطیفہ ریپیٹ کرتے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے سنا نہیں ہوگا, ہے وہ بڑا مزے کا. ایک چائنیز جو تھا نا, ایک آدمی گیا پاکستانی, اس کی چائنیز سے دوستی تھی. آپ مولوی صاحب کہاں کے ہیں؟ کوئٹہ کے. صاحب تو وہ چائنیز سے اس کی دوستی تھی, تو پتا چلا جی چائنیز بیمار ہو گیا نا, اس کے آکسیجن لگی ہوئی ہے, بیمار ہو گیا. تو اس نے کہا یار میرا دوست ہے, پتہ نہیں آخری وقت ہوگا, مرنا رہا ہو تو میں عیادت کرتا ہوں. اس کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا, جیسے قریب جا کے کھڑا ہوا ہے اس چائنیز کا چاچی پانچا چی چی چپا چی چی چا 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 کرتا ہوا مر گیا وہ. اس نے بولا یار میرے دوست نے مرتے ہوئے پتہ نہیں کیا وصیت کی ہے, تو یہ الفاظ یاد کر لو, چینچا پانچا کیا کہا ہے نا, اس کا ترجمہ کراؤ, کچھ اہم بات بولی ہے اس نے. وہ الفاظ یاد کر کے وہ چائنا چلا گیا, چائنا میں اس نے ترجمہ کروایا تو اس کا ترجمہ یہ تھا, الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. وہ پاؤں کر کے کھڑا ہوا تھا کم بخت, وہ کہہ رہا میرا سانس گھٹ رہا ہے ہٹا دے, اسی نے مارا جا کے اس. تو میں ملیشیا میں گیا قبرستان نا, وہ میں نے اپنے چینل پہ بھی ڈالا, وہ قبرستان ہے مالدار چائنیز میں جو بڑے بڑے ارب پتی ہوتے ہیں نا, انہوں نے اپنا الگ قبرستان بنایا ہوا ہے. کیوں؟ اس قبرستان میں بہت مہنگی قبر ہے, کروڑوں روپے کی قبر ملتی ہے, صرف مالداروں کو وہاں دفن ہونے کی اجازت ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی مالدار ہوتے ہیں وہ جب مرنے لگتے ہیں, بس جزاک اللہ, تو ان کو یہ ٹھنڈا تو نہیں ہے, تو ان کو یہ حسرت ہوتی ہے کہ یار ہم جا رہے ہیں اربوں خربوں کی مالیت چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو یہ ہم اپنے بعد والوں کو کیوں دیں بھائی, انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا, گورنمنٹ لے لے گی ہم سے یا لوگ کھا جائیں گے, محنت ساری ہم نے کی ہے, کھائے گی عوام مفت میں. تو اس کا حل انہوں نے سوچا کہ یہ پیسہ قبر میں ہمارے ساتھ دفن ہو, یہ پیسہ قبر میں ہمارے ساتھ. تو وہاں ایک ایسا قبرستان ہے, اتنی چوڑی چوڑی بڑی بڑی قبریں, جب کوئی ارب پتی کروڑ پتی آدمی مرتا ہے تو اس کا پیسہ بھی اسی کے ساتھ اس کے تابوت میں دفن کیا جاتا ہے. جب اللہ رسول پر ایمان نہیں ہوتا نا تو انسان کی حالت یہ ہوتی ہے. اب کیا ہوا کہ اس قبرستان میں جب پتہ چل گیا چوروں کو کہ یار یہ تو بڑے بڑے پیسے ہیں, تو قبرستان میں ڈکیتیاں شروع ہو گئیں. ظاہر ہے جب اتنے پیسے وہاں ہیں تو وہ انتظامیہ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا, پھر انتظامیہ پہ کون اعتماد کرے؟ ہمارے ہاں مردوں کے گردے غائب ہو جاتے ہیں, گورکن باز سب نہیں بیچ دیتے ہیں, تو جب پیسہ رکھا ہو وہ کیسے بچے گا؟ تو پھر اب وہ زمین بھی بڑی مہنگی, وہ بزنس ہے لوگوں کا, انہوں نے کہا ہم آپ کو قبرستان دے رہے ہیں تو بڑی تو بزنس تو کرنا ہے انہوں نے. پھر انہوں نے ایک اور کرنسی ایجاد کی, भाई आप 1 करोड़ रुपए लेकर आओ, वो रुपए नहीं रखेंगे, उसके बदले में एक और करेंसी है जो सिर्फ कब्र में चलेगी, वो मुर्दे आपस में समोसे पकौड़े खाना होगा ना, कोई लेन देन होगा, यानी उसके एक कीमत फर्ज कर ली ना कि उसके बदले में वो करेंसी जो बाहर नहीं चल रही, तब उसके बदले में जब कोई 1 करोड़ रुपए कोई लेके मरा और उसने वसीयत की कि मुझे यहां दफनाया जाए, तो उस कब्रिस्तान की इंतजामिया क्या कर रही है, भाई उसके बदले में ये करेंसी तो 1 करोड़ तो बाहर ही रहेंगे, हम ले लेंगे और उसके बदले में हम ये वाली करेंसी आपको दे देंगे कब्र में, जो डाकुओं के काम की नहीं, अब वो करेंसी लेके पड़ा हुआ है अंदर। अल्लाह ने इसका क्या हल बताया? अल्लाह ने बताया कि असल करेंसी जो कब्र में चलेगी और मैदान हशर में चलेगी वो ये वाली करेंसी नहीं है, वो तुम्हारे अहमाल की करेंसी है। वो कौन सी करेंसी है? तुम्हारे अमल की। मुस्कुरा के किसी से बात की ना, किसी मुसलमान से अच्छे अखलाक से, इस पे सदके का सवाब मिलेगा, ये करेंसी भी आपके साथ कब्र में जाएगी। आपके कांटा लगा, तकलीफ हुई, अल्लाह के लिए बर्दाश्त किया, उस पे आपका एक गुनाह माफ होगा, आपको एक नेकी मिलेगी, ये कांटा भी लिखा जाएगा। ये सारी करेंसियां आपके साथ कब्र में और मैदान हशर में साथ साथ शरीक रहेंगी। ये तो इसलिए तो कुरान कहता है कि दुनिया में जल्द से जल्द सदका तो खैरात करो, अपने लिए जमा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, अम्मी आयशा से पूछा कुछ खाने को है, तो उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कहीं से कोई सिरी या गोश्त आया था हदीये का, तो बाकी तो सारा मैंने सदका कर दिया, ये थोड़ा सा बचा है। तो आपने फरमाया जो सदका कर दिया वो बच गया और ये खत्म हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? असल में बचा वो है जो सदका कर दिया, वो कब्र में काम आएगा, ये तो खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ये दुनिया हकीकत में वाकई 2 टके की नहीं है। दूसरी, इस दुनिया में एक टेक्निकल फॉल्ट किया है जिसकी वजह से इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है अल्लाह की नजर में। वो टेक्निकल फॉल्ट ये है कि जब इसको आखिरत से कंपेयर करते हैं ना, हम आखिरत से, तो आखिरत में जो नेमतें मिलने वाली हैं अहले ईमान को, अहले तकवा को, जो अल्लाह पे ईमान लाने वाले लोग हैं उनको जो नेमतें मिलने वाली हैं, वो नेमतें अगर आप में और मैं अपनी आंखों से देख लें, तो इन नेमतों की हमारी नजर में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जैसे रक्षे वाले को बड़ा फखर है, जूते लटकाए हुए हैं नजर न लग जाए, और रक्षा लेके यूं यूं करके घूम रहा है, और चिंची में पीछे लोग बिठा दिए, गाड़ी आगे से ऊपर उड़ जाती है ना, बार दफा लियारी में गधा गाड़ी वालों, गधा गाड़ी पर बड़ा फखर होता है भाई। मैंने कई दफा देखा कि गधे गाड़ी पे इतना लोड है कि गधा हवा में मुअल्लक हो गया, होता है कि नहीं होता? चिंचियों में भी देखा है, इतना पीछे पब्लिक बैठ गई। एक दफा टांगे में हमने देखा, पंजाब में टांगे पे इतने लोग बिठा दिए, टांगा ऊपर, और सुनो एक जगह जहाज में इतने लोग पीछे बैठे, जहाज ऊपर उठ गया। अब कहां बैठे ये नहीं बताऊंगा मैं, ये ऐसे बदनज़मी। तो आप रक्षे वाले को बड़ा फखर है अपने रक्षे पर, आप उसे किसी दिन लैंड क्रूजर की सीट पे बिठाओ और ऑटोमेटिक सिस्टम, रक्षे में तो शीशे ही नहीं होते क्या ख्याल है, शीशे ही नहीं कि बटन दबाओ तो शीशा ऊपर जाएगा, बटन दबाओ तो शीशा नीचे आएगा, ऐसा कोई सेटअप ही नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, ओपन हवा है। लेकिन उसको बिठा दो लैंड क्रूजर में, बटन दबाओ शीशे खुद बहुत ऊपर जा रहे हैं, और बड़ी फैसिलिटीज हैं आपको, अगर ठंडक ज्यादा है सीट का हीटर ऑन हो जाएगा आपका, है भाई, सीट गर्म हो जाएगी, बटन दबाया पीछे हो गए, यही सारी सहूलतें होती है ना, ऐसे बड़े स्मूथ चल रही है। तो वो कहेगा यार इस लैंड क्रूजर के मुकाबले में मेरे रक्षा क्या है, 2 टके का नहीं, काश ये होता मेरे पास। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स को जहन्नम में सबसे आखिर में निकाला जाएगा और उसको सबसे कम दर्जे की जन्नत मिलेगी, तो अहले ईमान जो है ना, ये हमारा अकीदा है, कुरान और सुन्नत ने बयान किया है कि जो ईमान वाले लोग हैं सजा खाने के बाद बिल आखिर वो जहन्नम से निकलेंगे। ईमान बहुत बड़ी नेमत है, खूब समझ लो। इंसान अमल में कितना ही खराब क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो मोमिन है, एक अल्लाह का कायल, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत का कायल, इस्लाम को बरहक समझता है और कलमे को मानता है, तो कैसा ही बुरा अमल करे सजा खाने के बाद बिल आखिर जहन्नम से निकलेगा।
اس پہ اللہ رسول نے بہت واضح طور پہ بتا دیا ہے. کیوں نکلے گا؟ یہ بھی حدیث میں آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب گناہگار مسلمان جنہوں نے زنا کیا, نمازیں چھوڑی, شرابیں پی, جب جہنم میں جلیں گے نا طویل عرصے تک, تو کافر ان سے کہے گا کہ تمہارے ایمان نے, تمہارے مسلمان ہونے نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا, تم تو ہماری طرح ہی ہو, ہم بھی جل رہے ہیں تم بھی جل رہے ہو, تو ہم تو غیر مسلم تھے, تم مسلم ہو تو تمہارے مسلم ہونے کا شناختی کارڈ میں بس تم نے مسلمان لکھوا لیا تھا, تو فائدہ کیا ہوا؟ تم بھی وہی ہم بھی وہی, تو تم خدا کو مانتے تھے, اس سے تمہیں ملا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر مسلمان کو یہ تانا دے گا اللہ کو غیرت آئے گی, غضب آئے گا, اور اللہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مجھے مانتے تھے, جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے, جو موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے, عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے, ابراہیم کو اللہ کا خلیل مانتے, آدم کو اللہ کا نبی مانتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے, قرآن کو میرا کلام مانتے, جو مانتے تھے نماز پڑھنی چاہیے پڑھتے نہیں تھے, جو مانتے تھے شراب نہیں پینی چاہیے پی رہے تھے لیکن مانتے تھے پینی نہیں چاہیے, اس کو اچھا نہیں قرار دیتے تھے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ برائی کو برائی سمجھو آپ. جو مانتے تھے بھائی نشہ نہیں کرنا چاہیے کرتے تھے, گناہگار سمجھتے تھے اپنے آپ کو, جو بد نظری کرتے تھے لیکن وہ مانتے تھے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے, کافر کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ برائی کرتا ہے اور کہتا ہے اس میں حرج کیا ہے, اس کو کافر کہتے ہیں. شراب پیتا ہے بولتا ہے بھائی میں پیتا ہوں تیرے کو کیا تکلیف ہے, پیتا ہوں تو کیا ہے, اس میں کیا خرابی ہے, یہ تو مولویوں نے بولا ہوا ہے کہ نی پیو نی پیو, اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ مسلمان ہے کافر ہے؟ بول لو نا یار کیا ہو گیا یار. گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا, گناہ کو برا سمجھ کے نہ کرنا, یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ کفر. ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا, جیسے ہوتا ہے باہر ملکوں میں, بوڑھا ہو گیا ابا چل بھائی تو اے ڈی سینٹر میں جا یار, ان سے بولو یار یہ غلط ہے نہیں کرو, تو کہہ رہے کیا ہے اس میں یار, وہاں زیادہ اچھی کیئر ہو رہی ہے اس کی, تو اس میں کیا ہے؟ باپ سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے, اسے بولو بھائی آج کسی کو بولو کہہ رہے کیا ہے میرا باپ ہے تجھے کیا تکلیف ہے, اس کا مطلب یہ برائی کو کیا کر رہا ہے؟ اچھا سمجھ کے کر رہا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کو کافر کہتے ہیں, ایک وہ ہوتا ہے جب آپ ہندوؤں میں بیان کرو کہ گرل فرینڈ مت بناؤ, کہنے کیوں نہیں بنائے بھائی, کیا ہے گرل فرینڈ میں کیا خرابی ہے, تو برائی کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس کو برائی نہیں سمجھتے. مسلمان نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے اس کو بولیں گے بھائی یہ حرام ہے, تو اس کو تھوڑا سا ندامت کا احساس ہوگا یار کام میں کیا کر رہا ہوں غلط. نکاح پیغمبروں کی سنت ہے, گرل فرینڈ رکھنا یہ کافروں کی سنت ہے, زنا کرنا یہ گندا عمل ہے, یہ پاکیزہ عمل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو دیکھا, ننگے مرد اور ننگی عورتیں آگ میں جل رہے ہیں اور شولے اوپر جاتے ہیں تو وہ ننگے جسموں کے ساتھ اوپر جاتے ہیں. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, تو جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں, دونوں کو برہنہ کر کے اللہ نے ایک ساتھ آگ میں پھینک دیا ہے. جس عورت کے ساتھ زنا کیا اس عورت کو بھی اسی آگ میں برہنہ کر کے, اور جس نے زنا کیا اس کو بھی اللہ اسی آگ میں ڈالے گا زنا, جس نے زنا کیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مسلمان گناہ کرتا ہے لیکن اس پہ اس کو ندامت کے غلط کر رہا ہوں میں, تو اس گناہ کی سزا یہ اس کو ملے گی, لیکن اگر توبہ نہ کی اس نے, توبہ کر لی تو اللہ معاف کرنے والا ہے. توبہ کیے بغیر, سچی توبہ کیے بغیر اگر چلا گیا دنیا سے, تو قرآن نے جو اصول اور ضابطہ بیان کیا اس کو سزا ملے گی. اب یہ بھی اسی آگ میں جلے گا, کافر بھی جلے گا. تو حدیث میں آتا ہے کافر ایک دن اس کو تانا دے گا اور کہے گا کہ تمہیں تمہارے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا, تم اللہ کو مانتے تھے, ہم پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو مانتے تھے, تو کیا فائدہ ہوا, تم بھی ہماری طرح جل رہے ہو اور ہم بھی تمہاری طرح, تو اللہ کو غضب آئے گا, اللہ کو غیرت آئے گی کہ میرے ماننے والے جو برائی کو برائی سمجھا کرتے تھے اور مجھ سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے, ان کو میں کیسے ان لوگوں کے برابر چھوڑ دوں جو میرا انکار کیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہو اس کو جہنم سے نکال دو. بہت بڑی تعداد جہنم سے نکلے گی. پھر اللہ کہیں گے اب ایسا کرو, سفارشیں شروع ہوں گی, سفارشیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے. پھر رشتہ دار سفارش کریں گے, آپ کا کوئی بیٹا عالم ہو, حافظ ہو, شہید ہے, کوئی آپ کا دوست ہے, جیسے دنیا میں یاد کرتے ہیں نا,
नादरा की लाइन में लगे हुए अंदर कोई ताल्लुक वाला नजर आ गया आंख मारी यार, वो आ जाता है, वो भी आंख मारता है। हमारे एक दोस्त थे इतने छोटे थे ना, वो पासपोर्ट की लाइन में खड़े हुए थे। हमने उनसे पूछा यार कोई आपके साथ दिलचस्प वाकया हुआ हो, उनका कद बेचारों का बहुत छोटा, पासपोर्ट की लाइन में खड़े हुए थे। तो हमने कहा कोई वाकया, कह रहे हैं मैं पासपोर्ट की लाइन में खड़ा हुआ, मुझे बुला ही नहीं रहा वो। तो मैंने कहा यार इतने लोग मुझसे पहले चले गए, मुझे तो बुला, कह रहे भाई तू खड़ा होगा तो तुझे बुलाऊंगा ना, तू बैठा हुआ क्यों है। फिर कहते हैं मैंने ऐसे उछल उछल के बताया भाई मैं बैठा हुआ नहीं हूं, मैं खड़ा हूं। तो अजीब अजीब वाकयात होते हैं पाकिस्तान में। तो जैसे होता है ना यार, अब दुनिया में तो ये गलत समझा जाता है, लेकिन अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह इस ताल्लुकात का फायदा पहुंचाएगा। शहीद मगफिरत, शहीद सिफारिश करेगा, उलमा शफात करेंगे, आपकी औलाद में कोई हाफिज है वो शफात करेगा, तो अल्लाह उनकी शफात की बरकत से और बहुत सारे मुसलमानों को जहन्नम से निकालेंगे। समझते हो गए नहीं समझते? फिर अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछेगा अब बताओ कितने लोग हैं। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह अभी भी बहुत सारे लोग हैं। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा अब कोई किसी की सिफारिश करने वाला है? फरिश्ते कहेंगे अल्लाह कोई सिफारिश करने वाला नहीं है, सबके जितने रिलेटिव थे सबने निकाल ली, अब ये वो लोग पड़े हुए जिनका कोई रिलेटिव भी इंसान का बच्चा, अपने अल्फाज में कह रहा हूं मैं, कोई हाफिज आलिम कोई बुजुर्ग कोई है ही नहीं, सारे वही जो बुरे माहौल में सब दाएं बाएं बुरे लोग ही थे। तो अल्लाह जवाब में क्या कहेंगे, हल यबका इल्ला रहमान, के रहमान तो बाकी है ना। जब पैगंबर को अपनी उम्मत पे तरस आ सकता है, दोस्तों को दोस्तों पे तरस आ सकता है, औलाद को माँ बाप पे, माँ बाप को औलाद पे, शोहर को बीवी पे, बीवी को शोहर पे तरस आ सकता है, और मुझसे सिफारिश करके निकलवा रहे हैं, तो मेरा भी तो अपनी बंदों से खालिक और मखलूक का ताल्लुक है, तो मैं भी तो निकालूंगा ना। तो अब कोई सिफारिश करने वाला नहीं है, तो मन काना फी कल्बी मिसकाल हब्बती मिन खरदलिन मिन ईमान, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, अल्लाह फरिश्तों से कहेंगे उसको भी निकाल के ले आओ, उसको भी निकाल के। ईमान का मतलब पहले समझ गए, जो गुनाह करता है और फखर करता है वो ईमान वाला नहीं है, वो ईमान वाला नहीं है अल्लाह की नजर में, वो तो काफिर है। तो हदीस में आता है, बहुत अहम हदीस है, खूब गौर से सुने। अल्लाह एक एक वो जो है ना फरिश्ता फिर निकालना शुरू करेगा, यहां तक कि जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलेगा वो सबसे बदबख्तरीन इंसान होगा कि नहीं होगा, सबसे ज्यादा उसके अमाल काले थे, सिर्फ एक ईमान की दौलत लेकर गया वो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला उसको निकालेंगे, इस हदीस के रावी है अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद का हलका कूफा में लगा हुआ है, शागिर्द बैठे हुए हैं, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद उनको यह हदीस सुना रहे हैं कि अल्लाह ताला जब उसको आखिरी फर्क को निकालेंगे ना, सबसे लास्ट में निकलेगा वो, पता नहीं क्या होगा वो, आप खुद सोच लो, सबसे आखिर में निकलेगा वो, तो वो कहेगा कि मेरा रुख इस जहन्नम से फेर दिया जाए, उससे नफरत होगी आग से, अल्लाह उसका रुख फेरेंगे। फिर अल्लाह उससे कहेंगे बता तू क्या चाहता है, बता तू क्या चाहता है। हदीस में आता है कि जिस तरफ रुख करेगा ना उस तरफ जन्नत होगी, तो वो अल्लाह से कहेगा कि ए अल्लाह ये जो इतनी खुशनुमा जन्नत जिसके बारे में कुरान कहता है माला आइनु रात वला उदुनुन समियात वला खतरा अला कल्बी बशर, ऐसी नेमतें मैंने अपने बंदों के लिए तैयार करके रखी है जो ना किसी आंख ने देखी, ना उनकी हकीकत किसी कान ने सुनी, ना उनका तसव्वुर कभी किसी दिल में गुजरा है। आप अय्याशी का तसव्वुर करो ना, आपका तसव्वुर जहां जाके खत्म होगा ना, जन्नत उससे भी ऊपर की चीज है। ये इतनी हसीन जन्नत है क्यों, मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। कराची में सेठ आबिद हुआ करते थे ना किसी जमाने में, याद है? क्योंकि मैं ये मिसाल 10-15 साल से दे रहा हूं, उस वक्त सेठ आबिद बहुत बड़ा सेठ था वो। फर्ज कर लो मलिक रियाज ने आपकी दावत की, मलिक रियाज ने आपकी दावत की, रक्षे वाले की दावत की, फर्ज कर लो आपकी नहीं, आप तो पैसे वाले लोग हो, रक्षे वाले की दावत, जितने भी गुलिस्तान जौहर के रक्षे वाले थे, मलिक रियाज ने बोला आ जाओ यार मेरा बेटे का वली, मैं तुम भी आ जाओ। चलेगा भाई, आप गए यार, मलिक रियाज की दावत है यार, वली में की है, बड़ा वीआईपी हिसाब किताब होगा, पहले सूप पेश किया जाएगा, उसके बाद फिर जनाब बकरे की चांपें आएंगी, फिर चिकन आएगा, फिर जनाब बिरयानी आएगी, پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر رقص و سرور کی محفل ہوگی اور یہ جناب کیونکہ اسلامی کنٹری ہے ورنہ ہم کہتے پینا پلانا بھی ہوگا. خیر تو وہ تو نہیں ہوگا انشاءاللہ, لیکن ایک بات ہے بڑا تصور ہوگا نا آپ کے دماغ میں. آپ گئے دیکھا دال چاول رکھے ہوئے وہاں پہ, کیا رکھا ہوا ہے؟ ریاض ملک, ملک ریاض, ملک ریاض کی ولیمے میں گئے, اس کے بیٹے کا ولیمہ تھا, اس کا ولیمہ تو اب نہیں کہہ سکتا, ان کی بیگم ایسا نہ ہو پکڑ کے مجھے کٹائی لگا دیں کہ تو میری میاں کی دوبارہ شادی کرا رہا ہے, بیٹے کا ولیمہ. تو آپ گئے دال چاول رکھے ہوئے, آپ نے کہا یار یہ کیا ہے یار, ملک ریاض کے بیٹے کا ولیمہ ہے سر, یہ آپ نے کیا انتظام کیا ہے؟ وہ کہے یار تمہیں تو گھر میں یہ بھی نہیں ملتا تھا, کھچڑی کھاتے تھے ہیں بھائی, اور اگر کبھی دال چاول ملے تو خالی میں نے تو رائتے کا اور اچار کا انتظام بھی کیا ہوا ہے, پیو کھاؤ اور پتلی گلی سے نکلو. اس کے بعد کبھی ملک ریاض کا تبصرہ آپ کے سامنے آئے بڑا سیٹ ہے, آپ بولے لعنت بھیجو یار, آپ بولو گے کہ نہیں؟ ابے بڑا کہاں سے آ گیا, دو ٹکے کا آدمی نہیں ہے, یہی بولو گے نا, کیا خیال ہے؟ لیکن ملک ریاض میں اگر غیرت ہوگی تو یہ تانا سننا پسند کرے گا, وہ کہے گا کہ یار جب میں دعوت کر رہا ہوں نا ان کی, ایسا کھلاؤ کہ پبلک جب جائیں, بلوچ لوگ جائیں, کوئٹہ والے جائیں, واپس آ کے بولے بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے یہ ہوگا, اس سے دس گنا زیادہ ہوا ہے. یار بندہ واقعی سیٹ ہو تو ایسا ہو یار, اگر غیرت ہوگی اس میں. کوئی بھی مالدار آدمی کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتا, جو بغیرت ہوتا ہے نا اس کو کنجوسی کے لفظ بڑا اچھا لگتا ہے. جب لوگ کہتے ہیں نا کم بخت ایک روپیہ جیب سے نہیں نکلتا, وہ کہتا ہے شکریہ آپ کا, بہت بہت نوازش ہے, اپنا خیال رکھیے گا. وہ ایک چور کو پکڑا گیا, عدالت میں لایا گیا نا, تو جج نے اس چور کو ڈانٹا, بولا تو نے اس کمبخت ایسی صفائی سے چوری کی ہے نا کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی, اور اتنا مال تو نے چوری کیا. وہ کہتا ہے شکریہ سر آپ نے میرے فن کی تعریف کی, پہلے آدمی ہے, ورنہ تو سب مجھے برا بھلا کہتے ہیں. وہ سمجھ رہا ہے کمبخت کی اس کی تعریف ہو رہی ہے. تو کنجوس سیٹھ کی جب آپ تعریف کریں گے نا تو وہ تو خوش ہوتا ہے, غیرت والا آدمی کنجوسی کے تانے پہ خوش نہیں ہوتا. میں کبھی دعوت میں چلے جاؤں ہمارے کوئٹہ کے پٹھان بھائیوں یا پشاور, جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کھاؤ مفتی صاحب, یہ کھائے گا تمہارا باپ بھی کھائے گا یہ. میں کہتا ہوں بھائی میں نہیں کھا سکتا, بولیں گے لوگ کیا بولے گا یار, مفتی صاحب آیا اس کو تم نے کھلائے بغیر بھیج دیا. مجھے یاد ہے گاؤں میں میرا جانا ہوا کے پی کے میں, ایک گاؤں میں نا, تو ہماری وہاں یوں سمجھ لیں کہ تبلیغ میں گویا تشکیل تھی ہماری, تو ہمیں دہی کی ضرورت تھی. میں گیا کہیں دہی لینے کے لیے, تو ہمارے سر پہ ٹوپیاں اور ایسے شلوار قمیض, تو گاؤں کا بچہ پورا دہی کا نا ایک جگ لے کے آ گیا. میں نے کہا یار یہ پیسے لو اس کے, کہہ رہے نہیں پیسے نہیں, اکرام ہے, تبلیغ والے اکرام ہے. میں نے کہا بھائی تم پیسے لو فری میں نہیں, کہہ رہا نہیں, بہت زور لگایا کہہ رہا نہیں. پھر مجھے کہتا اگر میں نے اس کے پیسے لے لیے, یہ جو دوسرا بچہ ہے نا جب ہم بڑے ہو جائیں گے نا یہ تانا دے گا ہمارے, اس کے بچے ہمارے بچوں کو تانا دے گا, ان کا باپ دہی بیچتا تھا تبلیغ والوں کو. بڑے میں نے کہا اتنی دور کی سوچ رہا ہے بھائی تو, کیا کہہ رہا ہے وہ بچہ, 12-15 سال کا بچہ ہوگا, کہہ رہا ہے جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو یہ جو بچہ یہ منظر دیکھ رہا ہے نا, جب ہمارے بچے ہوں گے تو اس کے بچے میرے بچوں سے کہیں گے کہ ان کا باپ تبلیغ والوں کو دہی بیچتا تھا. اب تبلیغ والوں کو تو فری میں دینا چاہیے نا, اس کا سوچ یہ تھی. میرے مطلب یہ نہیں کہ دہی بیچتے ہیں وہ کوئی غلط کرتے ہیں, مطلب یہ تھا کہ تبلیغ لوگ آئے اللہ کی خاطر آئے اللہ کے نام, ان کو بھی دہی بیچ کے پیسے لے رہے ہیں. میں نے کہا غیرت اس کو بولتے ہیں یار, دیکھو کتنی بات کی سوچ رہا ہے یہ بھائی, کتنے بات کی سوچ رہے. تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ ملک ریاض تو دال چاول نہیں کھلائے گا, وہ غیرت کا تانا برداشت نہیں, کوئٹہ والا بکرے سے کم پہ راضی, کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کہے گا بھائی مفتی صاحب ہے, پھر کراچی میں جا کے بولے گا, حالانکہ میں تو مر کے آ رہا ہوتا ہوں کہ بھائی میرا تو پیٹ پھٹ رہا ہے خدا کے لیے واسطے. تو آپ بتاؤ کیا اللہ اپنے نیک بندوں کو جنہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دیں, جنہوں نے نظر جھکائی کس کے لیے؟ اللہ. ساری دنیا عورت گزرنے پر اس کو تاڑ تاڑ کے دیکھتے ہیں, زنا کرتے ہیں, لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں, اس نے کہا نا 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 میرا رب اس عمل پہ راضی نہیں ہوتا, میں عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھوں گا. ساری دنیا نشے میں شراب میں, کوئی آئس لے رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کہتا ہے نا 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 میں سکون کے لیے وہ طریقہ اختیار نہیں کروں گا جو میرے رب نے مجھ پہ حرام کر دیا. تو آپ مجھے بتاؤ ساری دنیا فجر کے وقت پڑی ہوئی ہراٹے لے کے سو رہی ہوتی ہے, اور یہ اپنی نیند کو قربان کرے گا اور اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا, اور قرآن کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع, ہمارے نیک بندوں کے پہلو
شدید نیند کی حالت میں بھی اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں، باپ کو گھر سے نکال دیا، ماں سے بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں، لیکن کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہتے ہیں بھائی اللہ نے اس کا حق مجھ پر رکھا ہے، میں اس کے سامنے اوف نہیں کروں گا، اس کا حق ادا کروں گا۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، باپ 10 سال سے کوما میں ہے اور 10 سال سے باپ کی خدمت کر رہے ہیں، وہ پیشانی پہ کبھی لکیر نہیں آتی۔ اور ایک وہ ہے جو اپنے باپ کو اٹھا کے ای ڈی سینٹر میں جمع کرا دیتا ہے، تو کیا دونوں کا انجام ایک جیسا ہو جائے گا؟ اللہ دونوں کو دال چاول کھلائے گا وہاں پہ کیا؟ بولو نا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہوتے ہیں، شدید نیند قربان کرتے ہیں میرے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی کو پتا نہیں ہے ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھ دیا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے، بہت کچھ چھپایا ہے۔ چھپایا اس لیے کہ اگر دکھا دیا جائے نا تو ہمیں ان بیانات کی ضرورت نہیں پڑے، پھر تو سارے دنیا دکھا دی ہے، بہت تھوڑی ہے لیکن جتنی ہے دکھا دی ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو اگر آخرت اللہ دکھا دیتا تو پھر تو بھائی اس مسجد میں فجر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے لوگوں کو اگر پتا چل جائے صفے اول میں نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ہے، قرآن اندازی ہوگی صفے اول پہ، ایسی لڑائیاں ہوں گی۔ ابھی تو سب اللہ نے کیا کر دیا ہے، چھپا دیا ہے، پردے ڈال دیے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو نا اللہ نے دکھایا فرشتوں کو کہ جاؤ جنت دیکھو، فرشتے نے جنت دیکھی، اتنی حسین جنت، تو فرشتے نے کہا کہ اے اللہ جب لوگ اس جنت کا تذکرہ پیغمبروں کی زبان سے سنیں گے پھر تو سارے اس جنت میں جانے کی کوشش کریں گے۔ پھر اللہ نے فرشتے کو جہنم دکھائی، غالباً جبریل علیہ السلام کو، انہوں نے جب جہنم کی ہولناکیاں دیکھی انہوں نے کہا اے اللہ اس جہنم سے تو ہر آدمی جب اس جہنم کا سنیں گے پیغمبروں کی زبان سے کہ اتنی خطرناک جہنم میں تو کوئی بھی نہیں جائے گا۔ پھر اللہ نے کیا کیا کہ جنت پہ ناپسندیدہ چیزوں کا پردہ ڈال دیا، اللہ نے نماز پڑھنی پڑے گی، سردی میں وضو کرنا پڑے گا، ماں باپ کی اطاعت، زنا سے بچنا، یہ ساری چیزیں انسان کو اچھی لگتی ہیں یا مشکل ہوتی ہے اس میں، نشہ نہیں کرنا، شراب نہیں پینا، قتل نہیں ہے، حرام نہیں کمانا، جھوٹ نہیں بولنا، اتنی ساری چیزوں کا پردہ ڈال دیا۔ اور جہنم میں کیا کیا، خواہشات کا پردہ ڈال دیا، جہنم جانے کے لیے زنا کرو، شراب پیو، نمازیں ضائع کرو، ماں باپ کا دل دکھاؤ، رشتہ داری جوڑنے کے بجائے توڑو، کوئی تمیز سے بات نہیں کرتا، اینٹ کا جواب پتھر سے، وہ ایک گالی دے آپ جواب میں 10 گالیاں، چٹکلے آتے رہتے ہیں کیا کروں میں۔ ملا نصیر الدین جو تھے نا ان کا گالیوں میں مقابلہ ہوا کسی سے، ایک بوڑھی عورت نے ملا نصیر الدین کو گالی دی، انہوں نے بھی جواب میں گالی دے دی، پھر اسے پھر گالی دی، انہوں نے اور جوالی دی، اس کو اور غصہ آیا، اس نے اور گالی دی، انہوں نے جواب میں گالی، اب گالیوں کا مقابلہ شروع۔ تو انہوں نے اس عورت سے کہا، اس عورت نے کہا اچھا تو ملا ہو کے مجھ سے گالیوں میں مقابلہ، بوڑھی عورت کو گالی دینا حرام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی، یہ تو واقعہ ہے نا، چٹکلا ہے، یہ میں تھوڑا فریش کرنے کے لیے آپ لوگ کو نا۔ تو وہ انہوں نے کہا چل مقابلہ کر، تو وہ بوڑھی عورت نے کہا چل پھر میں پہلے گالیاں دیتی ہوں، انہوں نے کہا دے، جتنی گالیاں اس بڑھیا کو آتی تھی نا جتنی، وہ ساری ملا صاحب کو دے دی اس نے، اور ملا صاحب آرام سے بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں، کوئی غصہ ہی نہیں آ رہا۔ جب ساری گالیاں ختم ہو گئی ملا صاحب نے کھولا اور سوچ لے تو، اس نے پھر سوچ سوچ کے کوئی موٹی سی گالی لائی وہ بھی پارسل کر دی۔ ساری گالیاں جب ختم ہو گئی ملا صاحب نے کہا سوچ لے، اس نے کہا بھائی ختم۔ ملا صاحب نے کہا جتنی گالیاں تو نے مجھے دی ہیں وہ ساری ایک پوٹلے میں، اور جتنی گالیاں اس کائنات میں موجود ہیں وہ بھی اس پوٹلے میں، جتنی ماضی میں کسی نے کسی کو دی وہ بھی اس پوٹلے میں، جتنی قیامت تک کوئی کسی کو دے گا وہ بھی اس پوٹلے میں، وہ ساری تجھے۔ اب بڑھیا کو غصہ آیا، اس نے بولا الو کے پٹھے، انہوں نے کہا پوٹلے میں، یہ پہلے سے آلریڈی اس پوتلے میں، اس نے کہا بغیرت، انہوں نے کہا پوٹلے میں، یعنی گھوم کے کہاں جا رہی ہے واپس۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو غصہ کر لیتا ہے نا وہ پھر وہ مقابلہ نہیں جیت سکتا، مقابلہ ہمیشہ وہ جیتتا ہے جو غصہ نہ آنے دے، کیا خیال ہے، غصہ نہ آنے دے۔ ملا صاحب مقابلہ جیت گئے نا، غصہ نہیں آیا ان کو۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے, میں کیا بات کر رہا تھا, اتنی اہم بات چل رہی تھی, یہ پتہ نہیں بیچ میں گالیوں کا تبادلہ کہاں سے آ گیا. ہاں, حفت النار بالمکار, جہنم کو اللہ نے ناپسندیدہ بالشہوات, خوشنما چیزوں سے ڈھاپ دیا. زنا کرو گے جہنم میں جاؤ گے. اب زنا کرنے میں مزہ آتا ہے, شادی کرنے میں بیوی کی ٹینشن, ساری زندگی اس کے خرچے اٹھاؤ, پھر اولاد ہے. نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت, شادی کے لیے ٹینشنیں پیغمبر اٹھاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے ہیں, ان کے لڑکی کے والد نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا کہ میں اس شرط پہ اپنی بیٹی آپ کو دوں گا, آپ نے 10 سال بکریاں چرانی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے یہ پیشکش قبول ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ شادی وادی نہیں, اتنے سال بکریاں کون چرائے گا, چھوڑو, ایسا نہیں ہے. نکاح اتنی بڑی فضیلت والی چیز ہے, کلیم اللہ, اللہ کا کلیم, اس کے لیے 10 سال بکریاں چرانے پہ راضی ہو گئے کہ کوئی بات نہیں, شادی تو ہو جائے گی نا. آج نوجوان سے بات کرو, نکاح کرو یار, پہلے ایکچولی پڑھنا ہے. میں نے پہلے یہی ہوتا ہے نا, ایکچولی پہلے میں بزنس, پہلے میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤں گا, پہلے میں یہ کروں گا. پھر ابے تو جب بھوک لگ رہی ہے اس وقت اگر تو نے کھانا نہیں کھایا تو پھر کیا فائدہ جب تو 30 سال 35 سال کا ہو جائے گا, ہے بھائی, کیا فائدہ یار. ابھی میں کیا اس میں ڈیٹیل میں جاؤں, میں واقعات سناؤں آپ لوگوں کو, مسجد ہے مناسب نہیں ہے, تو خالی جذبات رہ جائیں گے اور کیا. جو ٹائم ایک چیز کا رکھا ہے اللہ نے, وہی ٹائم ہے. بالغ ہو گئے تو نکاح کرنا ہے اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا ہے. حدیث میں قرآن کہتا ہے اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, نکاح کرو, فقیر ہو گئے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. نکاح پیغمبروں کی سنت ہے, اور زنا کرنا, لڑکیوں سے دوستیاں کرنا, یہ کافروں کی سنت ہے جو پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں. تو جہنم کو اللہ نے وہ مجھے واقعہ مکمل کرنا ہے, وہ عبداللہ بن مسعود والی جو حدیث سنا رہا تھا وہ رہنا جائے کہیں. تو جہنم کو اللہ نے کس چیز سے چھپایا, گٹکے, آئی بات سمجھ, ہیروئن, چرس اور شراب, غصہ جاری کرنا, ان سب چیزوں پہ. تو جب جبریل نے دوبارہ دیکھا نا, تو جبریل نے کہا اب تو شاید ہی کوئی جہنم سے بچے اور شاید ہی کوئی ایسا ہو جو جنت میں جائے. کچھ نیک لوگ ہیں تو وہ اللہ ان کو برائیوں سے بچنے کی توفیق, اور مشکل کام نہیں ہے بھائی, توبہ کرو یار. اللہ نے اتنا بڑا آپشن رکھا کہ اگر برائی ہو جائے نا تو مایوس نہ ہو, توبہ کرو, اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ یہ برائی نہیں کروں گا, پھر ہو جائے دوبارہ توبہ کرو, اے اللہ معاف کر دے آئندہ یہ برائی نہیں کروں گا, پھر ہو گیا شیطان نے گناہ کروا دیا, پھر توبہ کرو, اے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے آئندہ یہ جرم میں نہیں کروں گا. حدیث کا مفہوم ہے انسان توبہ کر کر کے تھک سکتا ہے, اللہ معاف کر کر کے نہیں تھکتا. کوشش تو کرے بھائی برائی چھوڑنے کی, گناہ چھوڑنے کی. تو اللہ, میں مثال دے رہا تھا کہ کوئی تھوڑی سی جس میں غیرت ہوتی ہے نا, اور وہ پیسے والا بھی ہو, وہ کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتا. اب آپ مجھے بتاؤ, اللہ کہہ رہا ہے میرے نیک بندوں کو میں یہ دوں گا, میں یہ دوں گا, میں یہ دوں گا, اور جب آپ نے اللہ کے لیے قربانی دی, فجر کی نماز جماعت سے پڑھی, تبلیغ میں وقت لگایا آپ نے, اللہ کے راستے میں نکلے گھر سے, داڑھی رکھ لی آپ نے, نظر کی حفاظت کر لی آپ نے, حرام آمدن کو چھوڑ دیا, باپ کا احترام, بیوی سے محبت سے بات کرنا شروع کر دی. آج لوگ دوست جو طاقتور ہوتا ہے اس سے تو بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں, جب بیوی نے تھوڑا سا الٹی سیدھی بات کی رکھ کے چماٹ مارا, اور دوستوں کو آگے بتا رہا ہوتا ہے ابے تیری بھابھی میرے سے الٹے طریقے سے بات کرے, میں رکھ کے کیا لگاتا ہوں. بھائی تو اپنے باس سے بھی اس طرح کر کے دیکھ لینا, جو تیرا باس ہے الٹی بات کرے تو رکھ کے لگانا چماٹ, تو ایک لگائے گا وہ 6 لگائے گا, وہ بھینس والا واقعہ ہو جائے گا, وہ پہلے پھونک مارے گا تجھے. وہ ایک آدمی کو حکیم نے کہا کہ بھینس کو جمال گوٹا کھلاؤ تو اس کو جلاب آئیں گے تو پیٹ صحیح ہو جائے گا. تو اس نے کیا کیا, حکیم نے بتا دیا کہ پائپ میں جمال گوٹا رکھے نا, بھینس کے منہ میں پائپ رکھے, یہاں سے پھونک مارنا زور سے, پھونک مارے گا تو وہ جمال گوٹا اس کے پیٹ میں جائے گا, اس کو جلاب ہو جائیں گے. اب اتنی زیادہ بھینس کی تو مقدار بھی بہت زیادہ ہے نا, 8-10 گولیاں اس نے رکھ دی. حکیم صاحب مطمئن کہ بھینس کا پیٹ صاف ہو گیا ہوگا, لیکن کئی دن ہو گئے بندہ ہی نہیں آ رہا. تو حکیم صاحب اس کے پاس گئے, دیکھا وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا, ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے, جلاب لگے ہوئے ٹائٹ. حکیم صاحب نے بولا تو مجھے یہ بتا تو نے بھینس کے منہ میں پائپ رکھا تھا؟ اس نے کہا رکھا تھا. اس میں جمال گوٹا ڈالا تھا؟ اس نے کہا ڈالا تھا. پھونک ماری تھی؟ اس نے کہا ماری تھی. کہہ رہے پھر ہوا کیا؟ کہہ رہے اس نے پہلے مار دی تھی پھونک. میری پھونک سے پہلے اس نے وہ ساری میرے پیٹ میں چلی گئی دوا. تو میں کیا کہہ رہا تھا یہ واقعہ کس پہ آیا؟ وہ تو واقعہ ہو رہا تھا. یہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ یہ چٹکلا بھی تو کسی وجہ سے آتا ہے نا دماغ میں, ایسے تو نہیں آتا. تو خیر ہاں میں یہ کہہ رہا تھا باس کو تھپڑ لگاؤ گے نا تو ایک تھپڑ سے پہلے چار آپ کے الٹا لگ چکے ہوں گے. بیوی بیچاری کمزور ہوتی ہے گھر میں, اس کو مارو تو وہ نہ باپ کو بتا سکتی ہے نہ بھائی کو بتا سکتی ہے, کیا کرے گی وہ بیٹھ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق زوجہ کے ساتھ کتنے اچھے تھے, میدان جنگ میں کتنے بہادر تھے, تلوار لے کے لڑے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نبی کے ڈھال کے طور پر استعمال کرتے تھے گھمسان کی جنگوں میں, کہ نبی آگے. بعض دفعہ نا اتنی گھمسان کی جنگیں ہوتی تھی نبی اس جگہ پہ جاتے تھے. گھر میں زوجہ سے کیسی محبت کہ امی عائشہ کہتی ہیں جہاں سے میں منہ لگا کے پانی پیتی ہمارے نبی برتن کا رخ وہاں سے موڑتے اور وہیں سے منہ لگا کے پانی پیتے تھے. آج غیرت دکھا رہا ہے ساری گھر کے اندر اور وہاں چنگیز خان بنا ہوا ہے, دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہے کتنے اخلاق سے ہا 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 گپ شپ چل رہی ہے گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے اور وہ باتیں ہو رہی ہیں. کراچی میں تو یہی ہے نا, اسی وجہ سے کچھ ڈھکن باقی رہ گئے ہیں گٹروں میں. تو اور جب گھر میں آئے گا تو جیسے ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے سب سے اچھے اخلاق گھر والوں کے ساتھ ہونے چاہیے. تم میں سب سے اچھے اخلاق کس کے ساتھ ہونے چاہیے؟ باہر والے بعد میں. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. مجھے توقع نہیں تھی میں اتنی لمبی بات کر لوں گا آج, اتنا گلا میرا خراب اور طبیعت صبح سے سیٹ نہیں تھی. میں نے کہا 10 منٹ بات کروں گا. تو یہ آپ کے شوق میں اللہ نے اتنا بلوا دیا مجھے آج. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جس جو اللہ اتنے بڑے بڑے وعدے کر رہا ہے کہ جو میرے لیے قربانی دے گا, زنا سے بچے گا, برائی سے بچے گا, نماز پڑھے گا, روزہ رکھے گا, تو میں اس کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازوں گا, تو آپ کیا تصور کرتے ہو کہ جب جنت میں جاؤ گے تو وہ دال چاول لائے گا آپ کے لیے؟ ہے بھائی, وہ ایسا کچھ دے گا نا, کیونکہ اللہ کو اللہ میں اتنی غیرت ہے کہ اللہ اپنی طرف کنجوسی کے تانے کو پسند نہیں کرتا. یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, اللہ ہمیں بہت تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے. اللہ کو اتنا غصہ آیا, سورہ مائدہ میں اللہ نے آیتیں نازل کی, اللہ نے فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, غلت ایدیہم ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, یہ کنجوس ہیں, بل یداہ مبسوطتان اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے, ينفق كيف يشاء جیسے چاہتا ہے اپنے بندوں پہ لٹا رہا ہے. اب اللہ معاذ اللہ نقل کفر غیرت نہ ہوتی تو یہودیوں نے جب اللہ کو یہ تانا دیا تو اللہ آیتیں نازل کر کے یہودیوں کو برا بھلا کہتا ہے, لعنوا بما قالوا, اللہ کہتا ہے ان پر لعنت ہے انہوں نے مجھے کنجوس کہہ دیا. غیرت ہے تبھی تو اللہ نے کہا نا. اب ایک آدمی کوئی سیٹھ ہو غیرت ہی نہ ہو, آپ اس کو بولو کہ یار تو دال چاول کھلائے گا تو تیرے پہ تو یہ نہیں سوٹ کرتا یار, تو بکرے شکرے چربی میں ڈال کے ذرا کھلانا یار, تو ورنہ تجھے لوگ کنجوس کہیں گے. تو وہ جواب میں کہے تو کہہ دیں تو کیا ہے یار, یہ تو ایکچولی میری تعریف ہے. تو اللہ میں چونکہ غیرت ہے نا اس لیے اللہ نے اس تانے کو برداشت نہیں کیا. قرآن میں آیتیں نازل کی کہ لن پر لعنت مجھے کنجوس کہتے ہیں, یداہ مبسوطتان میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہوں. تو آپ بتاؤ وہ اللہ جو اپنے آپ کو جواد اور کریم اور سخی کہتا ہے کنجوسی کے تانے کو پسند نہیں کرتا, کیا وہ جنت میں اپنے بندوں کے لیے عیش و عشرت کا تھوڑا سا سامان رکھے گا؟ ہے بھائی, صرف اتنا کرے گا جیسے مری میں اور سوات مردان میں چشمے ہوتے ہیں بس. تبھی قرآن کہتا ہے ایسا انتظام کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کوئی کان اس کی حقیقت سن نہیں سکتا. وما خطر علی قلب بشر, تم تصور کرتے چلے جاؤ گے نا اس عیش و عشرت کا, تمہارا تصور جہاں ختم ہوگا جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے, اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. تو اس جنت کے مقابلے میں ان دو ٹکوں کی ایک دو ٹکے ہیں کہ نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی, یہ تو عمریں کتنی ہے یار, 60-70 سال اور آدھے سے زیادہ تو میرا خیال ہو چکی ہے. یہاں تو کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید 50-60 سال زندہ رہ لیں, باقی بہت سے تو دس بیس سال کی وہ بھی اگر بچ گئے, ورنہ کوئی پتہ نہیں کراچی میں تو ویسے ہی روزانہ لاشیں گر رہی ہیں, کوئی مچھر آ کے کاٹ لے گا پتہ ہی نہیں چلے گا. ابھی ایک 35 سال کی کینسر اسپیشلسٹ ڈاکٹر, کینسر کی اسپیشلسٹ 35 سال عمر, اس کے بھائی نے بتایا میری بہن کو کینسر ہوا اور انتقال ہو گیا, جو کینسر کا علاج کر رہی ہے خود کینسر سے مر رہی ہے. یہ دنیا ایسی بھیر, اس میں کوئی قرار نہیں ہے بھائی اس دنیا کو. تو اب میں حدیث مکمل کرتا ہوں جلدی سے. حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اللہ اس سے پوچھیں گے بتا کیا چاہتا ہے, وہ کہے گا اے اللہ یہ جو جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں بس اس کے قریب تھوڑا سا مجھے لے جا, مجھے تیرے جلال کی قسم اس کے علاوہ تجھ سے میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا. اللہ کہیں گے وعدہ کر, حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں, کہ مزید کچھ نہیں مانگنا. کہے گا کچھ بھی نہیں مانگوں گا. اس کو اتنی حسین جنت نظر آئے گی نا, وہ کہے گا بس اس کے قریب بھی پہنچ جائے نا بہت ہے میرے لیے. جب قریب جائے گا تو اور جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آنا شروع, تو تھوڑی دیر میں برداشت سے باہر ہو جائے گا معاملہ. پھر وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ یہ جو دروازہ ہے نا جنت کا بس یہاں تک پہنچا دے. اللہ کہے گا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مزید کچھ نہیں مانگوں گا. کہے گا اللہ میں نے وعدہ تو کیا تھا, بس یہ میرا سچی مچی کا وعدہ ہے, یہاں تک پہنچا دے, اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی نہیں. غالباً حدیث میں آتا ہے ایک درخت اللہ جنت کا لگائیں گے باہر, درخت ہوگا جنت کا, کہے گا اس درخت میں پہنچا دے, اتنا حسین خوبصورت درخت ہوگا وہ. حدیث میں آتا ہے اللہ یہ بات جانتے ہوں گے کہ یہ معذور ہے, حالانکہ اللہ سے معاہدہ کر کے توڑنا کتنا بڑا جرم ہے نا, لیکن اللہ کو پتا ہوگا میں نے اتنا حسین درخت جنت کے قریب لگایا ہے کہ یہ شخص کوئی بھی ہوتا نا, کتنا نیک سے نیک آدمی ہوتا جس نے زندگی میں کبھی معاہدہ نہیں توڑا, آج وہ بھی معاہدہ توڑ دیتا, اس میں اٹریکشن اتنی ہے. تو ایک درخت جب وہ وہاں پہنچے گا اب جنت کے بالکل قریب ہو گیا, اب وہاں سے جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں, مشک و عنبر کی ہوائیں آ رہی ہیں. وہ کہے گا تھوڑی دیر تو برداشت کرے گا, اس کے بعد کہے گا اے اللہ بس تو مجھے اس کے دروازے تک پہنچا دے, میرا پکا اور سچا وعدہ, اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگوں. اللہ کہیں گے تو نے تو وعدہ کیا تھا مجھ سے, وہ کہے گا مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے وعدہ کیا تھا. وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا گناہ ہے, اور اللہ سے وعدہ کر کے جھوٹ بولنا تو بہت بڑا گناہ ہے, بس ایک دفعہ ہے بھائی اس کے بعد کبھی نہیں مانگوں گا. حدیث میں آتا ہے اللہ جانتے ہوں گے کہ یہ معذور ہے, کوئی بھی اس کی جگہ ہوتا تو جنت میں اٹریکشن اتنی ہے, دروازے پہ پہنچ جائے گا, اب تو اور قریب ہو گیا نا. تو وہ کہے گا اے اللہ اندر داخل کر دے, پکا وعدہ, اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی بولو نہیں مانگوں گا. اللہ کہے گا تو نے وعدہ کیا تھا, کہے گا وعدہ کیا تھا, اب میں بالکل سچی مچی کا وعدہ کر رہا ہوں, بالکل پکا ڈھکا وعدہ کر رہا ہوں, اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. حدیث کا آخر میں الفاظ یہ ہیں کہ جب اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا نا, تو وہ جب اندر جا کے دیکھے گا او بھائی ایسے دودھ کی نہریں, شراب کی نہریں, ہورے, کراچی کے لونڈے لپاڑوں کو تو ایک ہوری دکھا دو نا کافی ہے ان کے لیے, اور یہ تم گٹکے کھا رہے ہو نا, ہور تو دور کی بات, ان دنیا کی عورتوں کے قابل نہیں بچو گے تم, یہ بیڑا غرق کر دیتا ہے یہ گٹکا. ہمارے ایک دوست بہت سگریٹ پیتے تھے, شادی نہیں کرتے تھے, میں نے کہا یار اب شادی کیوں نہیں کرے گا نا, دھواں نکلے گا اور کچھ بھی نہیں بچا میرے اندر. وہ بالکل نا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے, کہہ رہے اب دھواں ہی رہ گیا, تو یہ گٹکے ہی نہ ہو, تھوڑا صحت بناؤ یار, سمجھ رہے ہو, کچھ صحت بناؤ. تو اس گٹکے کے ساتھ ہور ملے گی بھی کیسے تمہیں, ہور خود وہ انکار کر دے گی اللہ اس کے نیک عمل کی وجہ سے میں اس کو مل رہی ہوں, میں نے کون سا گناہ کیا تھا تو مجھے اس کے حوالے کر رہا ہے, کیا خیال ہے. تو پہلے گٹکے والوں کو تیزاب سے کلیاں کروائی جائیں گی, اور تیزاب جنت میں نہیں ہوگا, تیزاب کے لیے جہنم میں نہ جانا پڑے کہیں خدا نخواستہ. تو چھوڑ دو یہ منہ کے کینسر سے کتنے لوگ میں نے مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جوانی میں. تو خیر, تو حدیث میں آتا ہے جب وہ جنت کے اندر جائے گا نا, اتنی حسین جنت, اتنی خوبصورت جنت, کہ وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ تو اللہ ہو کے میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے, یعنی اس کو تصور ہی نہیں ہوگا نا کہ اللہ مجھے اتنی خوبصورت جنت میں داخل کر سکتا ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یار اتنے میں کہاں اور یہ اتنی خوبصورت جنت عیش و عشرت والی کہاں. عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب یہ حدیث سنائی تو یہ حدیث سنا کے مسکرانے لگے. صحابہ کیسے نبی سے محبت کرتے تھے یار، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں سناتے وقت جو انداز تھا نا، صحابہ کوشش کرتے تھے پیغمبر کا قول سناتے ہوئے ہمارا انداز بھی وہی ہو جائے. تو عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کر مسکرائے اور اپنے شاگردوں سے پوچھا، پوچھتے نہیں ہو کہ میں مسکرا کیوں رہا ہوں؟ شاگردوں نے کہا بتائیے آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ہمیں سنائی نا کہ وہ شخص اللہ سے کہے گا اے اللہ تو اللہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہے ہیں بھائی. تو جب یہ بات نبی نے سنائی تھی تو نبی بھی مسکرائے تھے، اور مسکرانے کے بعد نبی نے ہم سے پوچھا تھا کہ پوچھتے نہیں ہو میں مسکراتا کیوں؟ ہم نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے یہ کہے گا نا اللہ تو اللہ ہو کے میرے سے مذاق کر رہا ہے، تو اللہ بھی بندے کی یہ بات سن کے مسکرائے گا. سمجھ رہے ہو؟ اللہ اس سے گستاخی کا فتویٰ نہیں لگائے گا. گستاخ اللہ کو پتا ہے اس کی اندر کی حالت کیا ہے، اندر کی حالت کیا ہے. پھر اللہ اس سے کہیں گے یہ ایک ہے، اس جیسی 10 گنا بڑی جنت میں نے تجھے دی ہے. تو بھائی وہ اللہ ہے، وہ انسان نہیں ہے، اس کے خزانے بھی بہت اور اس کے دونوں ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں. تو اللہ کہتا ہے قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، جن دنیا کی نعمتوں کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو نا، اس سے بڑی نعمتیں ہم تمہیں بتاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ جنت میں ہے. اب آخری بات کر کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں کہ کیا ٹھیک ہے اس جنت کے مقابلے میں تو اس دنیا کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، تو کیا کریں؟ چھوڑ دیں؟ ہیں بھائی آخری سوال یہاں آتا ہے نا، کیا کریں بھائی؟ رکشے کو بھی جلا دیں، دال چاول کھائیں، بریانیاں چھوڑ دیں، نہاری میں نیمبو نچوڑنا چھوڑ دیں، کیا کریں بھائی؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا. اور باتیں تو 4 شادیوں کی کر رہے ہو، ایک بیوی میں بھی وفا نہیں ہوتی تو کیا کریں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بھائی دنیا رکھنے سے اللہ نے منع نہیں کیا، 2 کام کرو، 1 حرام کی طرف مت جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کس کی طرف مت جاؤ؟ کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ جو جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہوگا نا، تو اس میں جس نے دنیا کو ترجیح دے دی وہ تباہ و برباد ہو گیا. مقابلہ کیسے ہوتا ہے؟ مثال سے بات سمجھاتا ہوں. فرض کرو آپ کی 2 بیوی ہیں، آپ دونوں سے وعدہ کرتے ہو، مجھے تم سے، یہی کہنا پڑتا ہے انسان کو، مجھے تم سے بہت زیادہ محبت. ادھر جاتے ہیں اس کے گھر میں، مجھے تم سے بہت زیادہ محبت. دونوں نے ایک دن امتحان کی ٹھان لی کہ یار یہ دونوں سے بڑی بڑی محبت کی دعوت کرتا ہے، آج ہم دونوں نے اس کی دعوت کرنی ہے، دیکھتے ہیں کس کی دعوت میں آتا ہے. تو جمعے والے دن ایک نے کہا ٹھیک دوپہر 12 آپ نے میرے یہاں کھانا کھانا ہے، نہیں کھایا تو میں ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گی. دوسری نے کہا کہ آج جمعہ ہے، 12 آپ نے میرے یہاں کھانا کھانا ہے، اگر آپ نے نہیں کھایا تو میں ہمیشہ کے لیے آپ سے ناراض. آپ ٹینشن میں آؤ کیونکہ محبت تو آپ کو دونوں سے. آپ کہو گے بھائی بیگم تم ایسا کرو جمعے کو ڈنر رکھ لو. اب دونوں نے پہلے سے نا طے کیا ہوا ہے کہ اس کو دیکھنا ہے کہ ہم دونوں کو الو بنا رہا ہے، تو پتا چلے گا، اس کو مقابلہ ہوگا تو پتا چلے گا نا. بڑی کوشش کی، انہوں نے کہا نہیں بھائی 12 ہی. اب آپ جس کو ناراض کر کے جس کو ترجیح دو گے، اٹ مینس اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں اس سے محبت اس کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جب 2 آپشن آئیں گے تو کیا ہوگا؟ تو بھائی ایک طرف دنیا ہے وہ بھی ہمیں اچھی لگتی ہے، ایک طرف جنت ہے وہ بھی ہمیں اچھی لگتی ہے. تو اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا کی اس نعمت کو حاصل کرو گے جنت آپ سے روٹھتی نہیں ہے. تو کھاؤ وہ دنیا. صبح آپ کے پاس اگر پیسے ہیں 2 کے بجائے 4 پراٹھے کھا لو، تو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ ابے کسی کے پراٹھوں سے اللہ ناراض ہوگا؟ نہاری مغز کھانے سے اللہ ناراض ہوگا؟ اللہ کہتے کھاؤ بھائی. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اصل میں تو میں نے مسلمانوں کے لیے پیدا کیے ہیں. یہ کافر تو اللہ کا نافرمان ہے، وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ تو آزمائش ہے اللہ کی، یہ تو نعمت ہے، کھاؤ بھائی. اے اللہ یہ سواریاں ہم لینڈ کروزر. اللہ کہتے ہیں بھائی اگر تیرے پاس پیسے ہیں تو لینڈ کروزر سے بھی اوپر کی چیز میں گھوم لے. کیوں؟ والخیلہ والبغالہ والحمیرہ لترکبوہا وزینہ، ان سواریوں میں تمہارے لیے سواری بھی ہے اور زینت بھی ہے. یہ تو خود قرآن بیان کرتا ہے. جب گاڑی میں جائے گا تو زینت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں تکبر نہیں کرنا، دوسرے کو گھٹیا اور حقیر مت سمجھنا، یہ تو زینت ہے۔ صحابی نے آئے عرض کیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا لباس اچھا ہو، میرے جوتے اچھے ہوں، اچھا لگوں میں۔ نبی نے فرمایا تھا نا کہ جس کے دل میں ذرا سا تکبر ہوا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو چاہتا ہوں میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے جوتے اچھے ہوں، تو کیا مجھے بھی جہنم میں ڈالیں گے اللہ؟ آپ نے فرمایا، نہیں نہیں، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی جمیل ہے، جمال اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھو اور حق بات کا انکار کر دو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے۔ کوئی چھوٹا آپ کو بات سمجھا رہا ہے، بیوی سمجھا رہی ہے، کہہ رہا تو کون ہوتی مجھے سمجھانے والی، حالانکہ وہ بات صحیح کہہ رہی ہے۔ وہ تو یہ تکبر ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی رکشے والا آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ لینڈ کروزر میں آ رہے ہو، دیکھو یہ آپ غلط اوور ٹیک کر رہے ہو، آپ ایسے تکبر سے، ابے تیری اوقات کیا ہے، تو رکشہ چلا رہا ہے تو ہمارے سمجھا رہا ہے، یہ کیا ہے تکبر؟ آپ نے غریب کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، یہ حرام ہے۔ پیسہ رکھنا حرام نہیں ہے تو کھاؤ بھائی، یہ تو وہ جو نہیں کھا رہے وہ بیوقوف ہیں، نہ ادھر ملے گا نہ ادھر ملے گا ان کو، اس خوشی میں رہیں گے نا۔ حلال کھاؤ حرام کی طرف، کیونکہ جب آپ حلال کھاتے ہو تو آخرت اس سے چھوٹتی نہیں ہے، آخرت ایک سوکن ہے دنیا کی، وہ اس سے ناراض نہیں ہوتی۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ پھر ایک چیز آپشنل ہے، آخرت کی طرف جاتے ہو دنیا چھوٹتی ہے، دنیا کی طرف جاتے ہو آخرت چھوٹتی ہے۔ ایسے موقع دن میں کئی بار آئیں گے، کوئی لڑکی زنا کی دعوت دے رہی ہے، اب آپ دنیا کی خواہش پوری کرتے ہو، آخرت کیا ہو رہی ہے؟ چھوٹ رہی ہے، آگ ہے جس میں جلنا پڑے گا۔ یہاں آپ نے اپنی خواہش کو قربان کرنا ہے اور جنت کو ترجیح دینی ہے۔ دکان پہ رش ہے کسٹمر کا، ادھر اقامت ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہے، آپ کہہ رہے ہو یار اتنے کسٹمر ہیں یار، ابھی شٹر گرا کے گیا تو میرا تو کاروبار کا بیڑا غرق، نماز پڑھ کے آؤں گا تو مولوی صاحب پیسے دینے کے بجائے ہو سکتا ہے اور نل کا ٹوٹا ہوا اس کا چندہ نہ مانگ لیں، وہاں پہ کہیں گے اپنے ابا کے سالے ثواب کے لیے دو پنکھے لگا دے۔ اب یہاں دنیا اور آخرت میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹکراؤ۔ تو قرآن کہتا ہے جو ایسے موقع پہ دنیا کو قربان کر کے آخرت کو ترجیح دے گا، فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى، ان لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دنیا چھڑواتے نہیں ہے اللہ ہم سے، اگر ہم دنیا چھوڑ دیں پھر تو کافر اور زیادہ پاورفل ہو جائے گا نا، ہمیں تو غلام بنا لے گا۔ تو ہم نے تو بھائی ترقی بھی کرنی ہے، سائنس میں ٹیکنالوجی میں پڑھنا بھی ہے، بڑا آدمی بھی بننا ہے، رکشے بھی چلانے ہیں، ٹیکسیاں بھی چلانی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، سارے کام زندہ رکھنے ہیں، صحت بھی بنانی ہے، سارے کام کرنے ہیں، وہ کام نہیں کرنا جس سے ہم سے جنت چھوٹ جائے۔ سونا بھی ہے، فجر میں نہیں سونا، وہ اٹھنا ہے پھر، سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ ہے، اگر اس طرز پہ زندگی گزاری تو میرے بھائی پھر آپ کو آخرت ملے گی، اور اللہ تعالی کی نظر میں جب آخرت اور دنیا کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس ٹکراؤ میں اس دنیا کی دو ٹکے کی حیثیت نہیں ہے۔ بیوقوف لوگ اس دنیا کو ترجیح دے کے آخرت کا نقصان۔ ایک آخری واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں، جب موسیٰ علیہ السلام کا ہزاروں جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو فرعون نے جادوگروں کو پیشکش کی ہوئی تھی، تم یہ مقابلہ جیت جاؤ تو تمہیں دولت بھی بے تحاشا ملے گی اور عہدے بھی ملیں گے، فلاں جادوگر کو میں فلاں علاقے کا وزیر بنا دوں گا، فلاں کو میں فلاں علاقے کا گورنر بنا دوں گا، یہ وہی عیاشی کرنا۔ جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا نا تو جادوگروں کو یقین آ گیا کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ لہذا جادوگر سارے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم فرعون پر نہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کیا کہا؟ یہ نورہ کشتی تھی، تم دونوں پہلے سے ملے ہوئے تھے۔ اب فرعون نے دھمکیاں دی، اگر تم ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے کھجور کے تنوں سے لٹکا دوں گا۔ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں پتا چلے گا میرا عذاب کتنا سخت ہے۔ اب دیکھو تھوڑی دیر پہلے جادوگروں کو لالچ تھی، پیسہ بھی مل رہا ہے، حکومت بھی مل رہی ہے، لیکن جب جادوگروں کو یقین آ گیا کہ یہ موسیٰ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، جیسے یقین آیا سردے میں گئے اعلان کر دیا ہم مسلمان ہو گئے، اب پیسہ بھی نہیں مل رہا، حکومت بھی نہیں مل رہی، الٹا سب کچھ چھل رہا ہے، فرعون کہہ رہا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے بے دردی سے قتل کروں گا میں، تو جادوگروں نے جواب میں کیا کہا؟ جادوگر کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہم سوچتے ہیں یار، آفر دونوں طرف سے آ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آفر یہ آ رہی ہے کہ تم نیک بن جاؤ گے، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، اور ادھر سے آفر آ رہی ہے کہ کاٹ پیٹ کے برابر کر دے گا ہمیں، اور بھائی دنیا تو اب اگر فرعون کی بات مان لیتے ہیں، لینڈ کروزر بھی ہے، جاہو جلال بھی ہے، اور جناب ڈیفنس کے بنگلے بھی ہیں، اور بحریہ ٹاؤن پورا اس زمانے کا جو بھی ہوگا بحریہ ٹاؤن، جادوگروں کی کھوپڑی نے کام کیا، تھوڑی دیر میں ان کو وہ بات سمجھ میں آ گئی جو ہم ایک گھنٹہ کر کے اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں تو یہ باتیں کر رہا ہوں اپنے لیے بھی تاکہ مجھے بھی تو عقل آئے نا، جادوگروں کو دو منٹ میں سمجھ میں آ گئی تھی بس، جادوگروں نے جب فرعون نے کہا نا میں یہ کر دوں گا میں یہ کر دوں گا، جادوگروں نے کہا فخذی مان تقاس، جو کرنا ہے کر لے بھائی تو، یہ دھمکیاں نہ دے کہ ہاتھ پاؤں کاٹوں گا تو یہ کر دوں گا، اب فرعون حیران ہو رہا ہے کہ یار یہ کہہ رہے ہیں جو کرنا ہے کر دو، کہتے ہیں انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، تو جو کرے گا اس دنیا میں کرے گا نا، وہ تو ویسے ہی مرنا ہے ہم نے، آئی بات سمجھ میں، وہ تو ویسے ہم نے کیا ہے، اگر ہم عیاشی کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں حکومت تو کیا ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، سمجھ میں آ گئے نا جادوگروں کے، کوئی ان کو دو دو تین تین گھنٹوں کے بیانات سننے کی ضرورت نہیں پڑی، ان کو یقین آ گیا بھائی اللہ کے پیغمبر ہیں تو یہ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ تو جو کچھ دھمکیاں دے رہا ہے میں یہ کر دوں گا، اور اگر ہم تجھ پر ایمان لے آئے تو اتنے کروڑوں روپے ہمیں دے دے گا، واللہ خیر وابقا، بس دو جملے کہے جادوگروں نے، اور کہا آپ جو کرنا ہے کر لے، کہا کہ اللہ جو اجر دے گا وہ تیرے مقابلے میں زیادہ بھی ہوگا، اور تو جو اجر دے گا ختم بھی ہونے والا ہے، اور اللہ جو اجر دے گا وہ ختم بھی کبھی نہیں ہوگا، تو ہم بیوقوف ہیں کہ تیرے دو ٹکوں پہ آخرت کو ہم قربان کر دیں، یہ ایک ایسا پیغام تھا جو دو جملوں میں جادوگروں نے دے دیا، واللہ خیر و ابقا، خیر کا مطلب جتنے تو پیسے دے رہا ہے نا اللہ ہمیں یہ پیسے اس سے زیادہ دے گا، دوسری بات یہ کہ بالفرض اللہ کم بھی دے رہا ہوتا تو زیادہ دے رہا ہوتا، یہ یقین ہے تو جتنے دے گا ختم ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں، 50 سال 60 سال 70 سال کے بعد ختم ہو جائیں گے، اللہ تھوڑے بھی دینا تو وہ ختم ہونے والے نہیں ہے، اب بتاؤ فرعون گیا نا، اگر وہ دریا میں ہلاک نہ بھی ہوتا تو اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا، اب فرعون سوچ رہا ہوگا نا کہ یار یہ صحیح کہہ رہے تھے کہ جو ان کو اللہ اجر دے گا وہ ہمیشہ رہے گا، اور پھر جادوگروں نے کہا انہ من یاتی ربہ مجرمن، بات یہ کہ تو ہمیں آگ میں جلا دے گا نا ابھی، تو ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دے گا، بات یہ ہے، دیکھو انہ کہتے ہیں بات یہ ہے، فرعون ذرا میری بات غور سے سننا، ہم کہتے ہیں نا ایکچولی ذرا بات سمجھنے کی آپ کوشش کریں، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار کائنڈلی ذرا تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں، سر کائنڈلی ایک دو باتیں میں آپ سے ایکسکیوز میں سر کرنا چاہتا ہوں، بالکل یس اسٹائل تھا جادوگروں کا، ان نہ ہو بات یہ فرعون، ذرا جلد ابھی ہاتھ پاؤں بعد میں کاٹ لینا، تھوڑی سی بات ہماری سن لو، بات یہ ہے میتی ربہ مجرمن، جو قیامت کے دن مجرم بن کے خدا کے سامنے حاضر ہوا، فإن له نار جہنم، اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے، اس دنیا کی آگ میں تھوڑی دیر جل کے ختم ہو جاتا ہے، اس میں تھوڑی دیر جل کے ختم نہیں ہوگا، اور قرآن کہتا ہے جب ہم نے فرعون کو پانی میں غرق کیا نا، آگ میں داخل کیا، آگ میں داخل کیا، وہ برزخ کا عذاب ہے، یہ جو قبر میں عذاب ملتا ہے نا اس کے لیے قبر ضروری نہیں ہے، پانی میں ڈوب کے مرے گا نا اسی میں اللہ آگ پیدا کر دیتا ہے، اللہ بچائے ہم سب کو، تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ رضون علیہ غدو واشیا، جب فرعون کو پانی میں غرق کیا ہے تو صبح و شام اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے، ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرعون سے کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون اور اس کے ماننے والوں کو اس سے بھی سخت ترین عذاب میں داخل کر دو، اور فرعون کی بھی ساری زندگی بات سمجھ میں نہیں آئی جیسے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پھر بھی ہم عیاشیوں میں لگے ہیں، لیکن جب پہلا ہوتا فرعون نے کھایا ہے نا پانی میں، تو فرعون کے بھی وہی الفاظ سے جادوگروں کا انداز تھا، فرعون کا بھی کون سا، جیسے جادوگر سمجھا رہے تھے نا انہو، بات یہ ہے انہو کا مطلب کیا ہے، ضمیر شان ہے نا، علماء بیٹھے ہیں شاید، ہو سکتا ہے یہاں علماء بیٹھے ہوں سمجھتے ہیں ضمیر شان، حضرت بیٹھے ہوئے، ضمیر شان کا مطلب ہے قصہ یہ ہے، بات یہ ہے، تو فرعون بھی جب غرق ہونے لگا ہے تو جب اس کو منہ میں لگام آئی ہے نا، دریا میں غرق ہونے لگا، تو فوراً نہیں کہا کہ میں اللہ، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، کہتا ہے انہو آمنتو انہو، میں ایمان لایا انہو، کہ بات یہ ہے کہ، گویا فرشتوں سے کہہ رہا ہے بھائی ذرا رک جاؤ، ذرا ٹھہرو یار، ابھی ایک دم مجھے نہیں مارو، ایکچولی بات تو سن رہا ہے میری، میں کیا کہنا چاہتا ہوں. آمنتو انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں ایمان لایا، اس میں کہتا ہوں کہ اس خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، جو میری غلام قوم ہے، لیکن اس کا رب صحیح ہے. تو وہاں بھی فرعون کو اتنی عقل آ گئی ہے، پہلے تو ایک دفعہ زندگی میں یہ نہیں کہا میں خدا پر ایمان لایا، اب جب مر رہا ہے تو فرشتوں کہہ رہا ہے یار سمجھو تو صحیح، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، ایکچولی آپ جلدی کر رہے ہو یار، اتنی جلدی کیا پڑی ہوئی آپ لوگوں کو. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے، جلدی نہیں کی ہم نے، موسیٰ تیرے دربار میں پل کے بڑے ہوئے ہیں، ہیں بھائی، پھر موسیٰ دوبارہ آئے، پھر تیرے دربار میں آ کے انہوں نے سمجھایا، میں نے موسیٰ سے کہا تھا نرم انداز میں بات کرنا، فرعون سے سختی میں بات مت کرنا، اتنا بڑا ظالم، ہزاروں بچوں کا قاتل، اللہ موسیٰ سے کہہ رہے قولا لہ قولا لینن، نرم انداز سے بات کرنا، ہمارا مقصد اس کو تانے دینا نہیں ہے، لال لہ یتذکر او یخشا، شاید اس کو نصیحت حاصل ہو جائے، جو ظلم کر رہا ہے اس سے شاید توبہ کر لے. اللہ کو تو پتا تھا کچھ نہیں کرے گا، لیکن اللہ موسیٰ کو یہ سمجھ، بھائی ہو سکتا ہے، پوری کوشش کرنی ہے ہدایت کی. تو کتنا ٹائم دیا، کتنا ٹائم دیا، پورا آپ واقعہ پڑھیں اگر قرآن میں، اتنا ٹائم دیا، ایک دفعہ بھی فرعون نے یہ نہیں کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کی سوچ رہا ہوں، سوچنے کا بھی تذکرہ نہیں کیا. بلکہ جب فرعون کی اسمبلی میں اجلاس ہوتا اور مشورہ ہوتا کہ یہ موسیٰ کہیں سچے نبی تو نہیں ہے، ایسے بھی اجلاس ہوئے نا، بعض لوگوں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے یہ سچے نبی ہوں. قال الرجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، ایک شخص نے کہا بھائی ایک آدمی کہہ رہے اللہ کی دعوت دے رہے تم اس کو قتل کر رہے ہو یار، ایسا نہ ہو کہ وہ سچی مچی کا نبی ہو، عذاب نہ آ جائے. فرعون کیا کہتا ہے، ما اریکم الا ما ارا، دیکھو تم سب کے مشورے میں نے سن لیے، لیکن جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے نا، وہ یہی آ رہی ہے کہ معاذ اللہ یہ فسادی ہے، یہ ملک میں فساد مچانا چاہتا ہے، اور میں تمہیں ہمیشہ صحیح بات کروں گا. وما ہدیکم الا الرشاد، بات میری ہمیشہ کیا ہوگی، گل ویلے دی تے پھل موسم دا. پنجاب میں کہتے ہیں گل ویلے دی، بات موقع کی کرو، پھل کون سا کھاؤ، موسم کا کھاؤ. تو فرعون نے کہا میں گل ہمیشہ کون سی کروں گا، ویلے دی کروں گا، کبھی میں نے غلط بات آج تک کی نہیں ہے. تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا نا اس پہ. جب ہوتا کھایا تو فرشتوں سے کیا کہہ رہے، بھائی ذرا ایکچولی دو منٹ، ذرا کائنڈلی ایکچولی تھوڑی سی بات آپ سن لیں، دو منٹ. بات یہ کہ ایکچولی بات یہ کہ وہ جو اللہ ہے نا، اب تم کنفیوژن ہو کہ کون سے اللہ کی بات کر رہے ہیں، یہ جو بنی اسرائیل والا اور موسیٰ اور ہارون کا جو اللہ ہے نا، وہی والا، بالکل 100% وہی والے اللہ پہ میں مان لے کر رہا ہوں، کوئی اور اللہ نہیں ہے. پوری ایکسپلینیشن حاشیے چڑھا کے، پورے شروحات لکھ رہا ہے پوری بیٹھ کے. تو بھائی ہمیں تو، ہم تو فرعون کا واقعہ سن کے ہنستے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہو. کیا خیال ہے، ہم مر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، فوراً چلے پہ نکلوں گا، سب سے پہلے میں انسان کا بچہ بنوں گا، فوراً 4 مہینے کی تشکیل کراؤں گا، اب تک تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا، بزنس کاروبار سر کھجانے کی، اب مجھے کیا پتا تھا کہ میں واپس جا رہا ہوں. اب تو وہی یہ کیا ہو رہا ہے، بات یہ ہے کہ، ٹھیک ہے، ایکچولی بات یہ ہے کہ. تو فرشتے کیا کہیں گے، ایکچولی بات یہ ہے کہ تجھے بڑی مہلت ملی تھی، بچپن میں تیرے کان میں اذان دی گئی، پھر تو بالغ ہوا، چاروں طرف سے حیا علی الصلاۃ کی آوازیں آتی تھیں، تجھ پہ ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا. پھر جناب علماء آئے، وائزین آئے، تبلیغ والے آئے، سب نے نصیحتیں کی، قرآن پڑھایا گیا، سمجھایا گیا، تو تجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا. اب بات یہ ہے کہ، فرشتے کہیں گے، بات یہ ہے کہ اب تیرے لیے توبہ کے دروازے بند ہو گئے. اللہ مجھے بھی، میں جتنی باتیں کر رہا ہوں نا، اپنے آپ کو پہلے سمجھا رہا ہوں، میں یہ کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم سارے اس معیار پہ، ہم تو پیغمبر تھوڑی ہیں بھائی، ہم پیغمبر تھوڑی ہیں. آج نا لوگ مولویوں کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ نیک ہونے چاہیے. ہو بھائی، اس زمانے کے مولوی آپ جیسے ہی ہوں گے، سمجھ رہے ہو. وہ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید جو ہے نا، وہ بہترین سواری پہ سفر کر رہا تھا، تو ایک شخص نے آ کے ہارون رشید کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور بولا تو بتا عمر زیادہ اچھا تھا یا تو اچھا ہے. انہوں نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو امیر المومنین تھے، یقیناً وہ زیادہ اچھے تھے بھائی، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے اور گدھے کی سواری پہ، اور تو، تیری حیثیت ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو بھی بادشاہ وہ بھی بادشاہ تھے، ان کی حیثیت دیکھ، اور تو ایسے جاہو جلال کے ساتھ، اتنے پروٹوکول کے ساتھ.
تو ہارون رشید نے بولا بھائی عمر کی حکومت ابو ہریرہ جیسے لوگوں پہ تھی، میری جیسے تم جیسے الو کے پٹھوں پر ہے. معذرت کے ساتھ یہ الو کے پٹھے تو میں اردو میں ترجمہ کر کے کہہ رہا ہوں. ایک عالم جب یہ واقعہ سناتے نا پوری گالی نکال کے، وہ تو میں نکال نہیں سکتا نا گالی، وہ کہتے میری حکومت تم جیسے ایسے لوگوں پر ہے. تو بھائی اتنا معیار اونچا کر لیتے، یہ مولوی ہے، یہ چائے کیوں پی رہا ہے، یہ ادھر کیوں بیٹھا ہوا ہے، یہ جناب ایسا تقوی کا معیار نا بنا لیتے ہیں. بھائی اس زمانے کے مولوی نہیں اسی ٹائپ کے ہوں گے جیسے آپ ہو یار، کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی تم جیسے نالائق تم. پھر ہارون رشید نے کہا تم تو پہنتے ہو ریشمی لباس اور بڑی خاندانی سواریوں پہ گھومتے ہو اور بادشاہ سلامت گدھے پہ گھومے. تو کہا عمر بن خطاب کی حکومت ابو ہریرہ پر تھی، جتنے پیوند ابو عمر بن خطاب کے اس سے زیادہ پیوند ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جسم پہ ہوتے تھے. تو یہ تو میں صرف ایک سمجھانے کے لیے کہ بھائی ہم تو نالائق ہیں، ہم نہیں کہتے کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم تو یہ سب باتیں کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. ہم تو سیکھنے والے، تبلیغ والے کہتے ہیں نا ہم میں کوئی فنٹر ونٹر نہیں ہے، ہم سب کیا ہیں تکرار کر رہے ہیں تاکہ اللہ مجھے بھی توبہ کی توفیق دے، آپ کو بھی توبہ کی توفیق دے، اور موت سے پہلے پہلے ہم سب انسان کے بچے بن جائیں. اور ایسا نہ ہو مرتے ہوئے فرشتوں کو سمجھا رہے ہوں. ایکچولی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم آپ ہمیں دے دیں تو فرشتے اس سے زیادہ انگلش بولیں گے، بولیں گے ایکچولی تم ابھی تمہارے چترول لگنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا بھائی، ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیٹے اور بیٹی کے سامنے طلاق دے دی، اسلامی کتاب پر ہاتھ رکھ کر طلاق دے دی تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ ظاہر ہے بھائی جب بیوی کو طے کتاب پہ ہاتھ رکھے بغیر بھی دی ہو تو طلاق ہوتی ہے. اور خوب سمجھ لو تین طلاقیں کسی نے بیوی کو دے دی تو بیوی حرام ہو جاتی ہے. اس بارے میں اہل حدیث سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے. اہل حدیث کا مسلک تین طلاقوں کے بارے میں قرآن کے بھی خلاف، صحیح احادیث کے بھی خلاف، صحابہ کے اقوال کے بھی خلاف ہے. کوئی ایک واضح بے غبار روایت ہمیں ایسی نہیں ملتی ہے کہ جس میں ہے کہ رخصتی کے بعد کسی نے اکٹھی تین طلاقیں دی ہوں تو اس کو ایک سمجھا گیا ہو، کوئی بھی نہیں ملتی. کوئی اہل حدیث اس بارے میں کچھ کنفیوژن پیدا کرتے ہو تو مجھ سے پوچھ رہنا، کیونکہ آج کل لوگ تین تین طلاقیں دے کے بیویوں کو رکھ رہے ہیں بیٹھ کے، تو زنا ہے وہ. اچھا بھائی، 9 فروری کو کراچی اجتماع سے، یہ کیا لکھا بھائی؟ چار، ماشاءاللہ تو اپنا بھی نام لکھواؤ یار، نکلو اللہ کے راستے میں نکلو بھائی. او بھائی یہ پھر وہ تم لوگ بات کرتے ہو، پھر میں جواب دوں گا، پھر وہاں سے جواب آئے گا، پھر میں جواب دوں گا، پھر وہ تم چسکے لینا چاہتے ہو تم لوگ بیٹھ کے. چھوڑو یار، اور دنیا میں بڑے غم ہے نا، ان کو فوکس کرو یار. کیا خیال ہے؟ اس سے بہتر ہے آدمی چار شادیاں کر لے، اس ٹاپک پر بات کرنے سے بہتر ہے. اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ چلو اللہ تعالیٰ جی. دیکھو امامہ پہننا کوئی فرض واجب نہیں ہے، برائیوں سے بچ جاؤ. پگڑی پہن کے الٹے کام کرنے سے بہتر ہے گنجے ہو کے آدمی برے کاموں سے بچ جائے. تو یہ تو علماء کا لباس ہے، پہن لو اچھی بات ہے، علماء سے مشابہت ہو جائے گی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اصل جو چیز ضروری ہے نماز ہے، برائی سے بچو، جھوٹ سے بچو، باقی لباس بھی پہن لو علماء والا تو زیادہ اچھی بات ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. باقی دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں سائنس تلاش کرنا کیسا ہے؟ دیکھو قرآن اصولی طور پر سائنس کی کتاب ہے نہیں، ہر کتاب کا ایک ٹاپک ہوتا ہے نا. دیکھو فزکس کی کتاب میں آپ میتھ تلاش کرنا شروع کر دو گے، حماقت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی فزکس جو ہے وہ میتھ کی کتاب تھوڑی ہے، اور یہ فزکس کے لیے عیب کی بات بھی نہیں ہے کہ اس میں میتھ نہیں ہے، کیونکہ بھائی وہ ٹاپک ہی نہیں ہے. قرآن کا جو اصل ٹاپک ہے وہ ہے انسان کو انسان بنانا، اخلاقیات سکھانا، یہ سائنس کا ٹاپک بولو نہیں. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے تمہارے لیے تمہاری ماں سے نکاح حرام ہے، بیٹی سے نکاح حرام ہے، بہن سے نکاح حرام ہے، بھانجی سے نکاح حرام ہے، بھتیجی سے نکاح حرام ہے، بہو سے نکاح حرام ہے. کیا یہ سائنس کا ٹاپک ہے؟ بولو نا. سائنسدان تو کہے گا بھائی اس میں وہ بھی یعنی کوئی فرق نہیں ہے اس میں. تو سائنس یہاں اندھی ہو جاتی ہے آ کے اخلاقیات میں، تو اس لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے مذہب کی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کچھ باتیں قرآن میں ایسی ہیں
جو سائنس کی باتیں ہیں لیکن وہ 1400 سال بعد جا کے صحیح ثابت ہو رہی ہیں. تو اگرچہ ٹاپک نہیں ہے قرآن کا لیکن ایک معجزہ آپ کہہ سکتے ہو قرآن کا کہ وہ ایسا معجزہ ہے کہ وہ آج صحیح ثابت ہوا ہے. حالانکہ اور دوسرا معجزہ یہ کہ اس زمانے میں بہت سارے سائنس کے الٹے نظریات لوگوں میں پھیلے ہوئے تھے, قرآن نے کسی ایک کانسیپٹ کو بھی لیا نہیں ہے ان میں سے. تو یہ جو بچ کے نکلا ہے نا قرآن, ایسے سائنسی نظریات جو غلط ثابت ہو گئے وہ قرآن میں آئے نہیں, یہ نہ آنا اس کی علامت ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, کسی انسان کا ہوتا تو وہ سارے سائنسدانوں جو اس زمانے میں لمبے لمبے پھیکو تھے نا وہ سارے ان کے نظریات لے لیتا قرآن. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا بچ؟ اچھا بھائی, جس مطلب میں میرا ستارہ کیا لکھا ہے یار, یہ ذرا پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے, اتنا ہلکا ہلکا لکھا ہوا ہے. اچھا اچھا, یہ کس نے والد صاحب کے مغفرت کی دعا کی درخواست کے دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. بھائی یہ کہہ رہے ہیں میری شادی نہیں ہو رہی, بہت سے نوجوان ہیں جن کی نہیں ہو رہی, تو صبر کریں, روزے رکھیں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ لوگ خود آپ کو رشتے لا کے پیش کریں. جب آپ کسی قابل ہوتے ہو تو رشتہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی, رشتے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہوتے. رشتے دار کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ ہمارا خاندان کا, یہ لڑکیوں کے والد بول رہے ہوتے ہیں یار ہمارے خاندان میں یہ بچہ بڑا کام کا ہے یار, اپنی بیٹی اس کو دوں گا میں. اور اگر آپ گٹکوں میں لگے رہے اور پھر جناب آپ کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر کون دے گا یار, سمجھتے ہو؟ تو کچھ انسان کے بچے بن جاؤ, مل جائے گا انشاءاللہ جی. دوسری شادی نہیں ہو رہی کیوں بھائی, یہ کیا کریں گے پھر؟ تو آپ کروا دیں گے, نام لکھواؤ بھائی, سب لوگ نام لکھوائیں. دوسری تیسری بھی کرائیں گے, دوسری تیسری بھی کرائیں گے کیوں, دوسری نہیں کرا رہے ہیں جی بھائی. نہیں وہ نامحرم میں داخل ہے, سوتیلی ماں تو محرم میں ہے, سوتیلی ماں کی بہن سے کا آپ سے پردہ فرض ہے. ہاں نکاح بھی ہو سکتا ہے. ہاں بھائی کوئٹہ والے تو اتنے جاندار لوگ ہوتے ہیں, اس کو تو دمبے کھاتے ہیں, چربی کھا رہے ہیں. چلیں اللہ دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.